السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انشاءاللہ آج ہم محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کی ایک تحریر پڑھیں گے. یہ خطبہ ہے فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں. یہ خطبہ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا 21 اپریل 1986 کو الحمرا آڈیٹوریم لاہور میں. ہر سال علامہ اقبال کے یوم وفات پر ایک تقریب لاہور میں منعقد ہوتی رہی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر کوئی موضوع معین نہیں ہوتا تھا، بلکہ بس اقبال کی یاد میں اس کی تحسین، اس کے اقبال کے محاسن مختلف اعتبارات سے بیان ہوتے تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ اس موقع پر باقاعدہ ایک موضوع معین کیا گیا اور ڈاکٹر سار احمد صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ اس موضوع پر لیکچر دیں، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضر اور ہماری قومی ذمہ داریاں. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک دم ملک کے حالات میں ایک ہنگامی تبدیلی آ گئی تھی. جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو اس وقت سن شعور میں تھے وہ تو شاید اس کو جانتے ہوں، لیکن بہت سارے نوجوان شاید وہ اس وقت کے حالات سے واقف نہ ہوں. حالات کا پس منظر یوں تھا کہ سن 1977 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ذوالفقار علی بھٹو اس پارٹی کے سربراہ تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو معزول کیا اور مارشل لا لگا دیا. مارشل لا لگے ہوئے اب تقریباً 9 سال ہو چکے تھے جب یہ خطبہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا تھا اور اب یہ ہے 21 اپریل 1986. اس پورے عرصے میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی. بہت سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں کوڑے بھی مارے گئے، ان کی پارٹی کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی قیادت میں گروپ بنا نیشنل پیپلز پارٹی کے نام سے، مولانا کوثر نیازی کی قیادت میں ایک گروپ بنا پروگریسو پیپلز پارٹی کے نام سے. لیکن ہوا یہ کہ 1986 ہی میں غالباً مارچ میں جو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، جو اس کی جانشین تھی، بینظیر بھٹو، وہ خود ساختہ طور پر جلا وطن تھی، پاکستان سے باہر تھی، وہ پاکستان میں واپس آئی اور لاہور میں اس کا انتہائی عظیم الشان آپ کہہ سکتے ہیں کہ استقبال ہوا. نہ صرف لاہور میں بلکہ اس کے بعد وہ فیصل آباد، گجرانوالہ، قریب قریب کے علاقوں میں گئی اور وہاں بھی اس کی بڑی پذیرائی ہوئی. تو جو بھی ہمارے ملک میں سنجیدہ طبقہ تھا وہ اس کی وجہ سے تشویش میں مبتلا تھا کہ باوجود 9 سال گزرنے کے ابھی بھی جو عوام ہیں ان کی ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو بھی کلچر اور جو رویہ جسے معروف طور پر جالا کلچر کہا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر کو زیادہ مہذب نہیں ہے. لہذا آپ فکر مند تھے سنجیدہ لوگ کہ یہ کیا ہوگا اس ملک کا، اور اس لحاظ سے ایک تشویش تھی. اور پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ اب انتقاماً پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے رد عمل میں نہ جانے وہ کیا کچھ کرے گی. تو ملک کے سنجیدہ لوگ انتہائی تشویش کی حالت میں تھے اس وقت. تو وہ مجلس اقبال کے جو ویسے عام طور پر صرف کچھ علمی قسم کی باتوں کے لیے ہی ایک سالانہ ایک مجلس بن گئی تھی، اس نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی کہ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر خطاب کریں، فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضر اور ہماری قومی ذمہ داریاں. چونکہ موضوع اہم تھا، ڈاکٹر صاحب نے پہلی مرتبہ یہ بھی کیا کہ پھر بجائے تقریر کرنے کے باقاعدہ اپنی پوری اس حوالے سے سوچ کو لکھا، مرتب کیا، اور حاضرین میں وہاں پر یہ پوری تحریر ڈاکٹر صاحب نے تقسیم کی، اور یہ پورا خطبہ وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے خود لوگوں کو پڑھایا. پھر ڈاکٹر صاحب اس خطبے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بعد میں تربیت گاہوں کے اندر ڈاکٹر صاحب اس خطبے کو پڑھاتے رہے. سن 89 میں ڈاکٹر صاحب نے یہ خطبہ ایک تربیتی پروگرام میں خود پڑھایا تھا. ریفریشر کورس کے دوران میں نے بھی ان سے پڑھا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ایک تو اس خطبے کی اہمیت تھی اس وقت کے حالات کے پس منظر میں, ایک اس خطبے کی اہمیت ہمارے تنظیم اسلامی کے رفقہ کے حوالے سے بھی, اس لیے کہ اب تو خیر صورت بدل چکی ہے. تنظیم اسلامی کے رفقہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کی عمرانی سوچ کے حوالے سے ایک بڑی بے چینی پائی جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب کی ایک قرآنی سوچ, ڈاکٹر صاحب کا قرآن فکر ہے, اس سے تو ساتھی بہت متاثر تھے, اس کے حوالے سے تو وہ بڑی تحسین کرتے تھے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب کی عمرانی سوچ تھی اس کے حوالے سے اکثر و بیشتر رفقہ کی طرف سے سوالات اور اشکالات آتے تھے. ہمارا جو بھی پاکستان میں مذہبی اور دینی طبقہ ہے, سنجیدہ طبقہ ہے, وہ پیپلز پارٹی کے لیے کسی قسم کے کوئی خیر کے الفاظ استعمال کرنے کو صحیح نہیں سمجھتا, جبکہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بعض اوقات پیپلز پارٹی کے لیے کچھ تحسین کے کلمات بھی آ جاتے تھے. تشویش ہمارے ساتھیوں کو اس وقت بہت زیادہ ہوئی جب 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی, تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام دینی جماعتیں اس میں شامل تھیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس تحریک کی مخالفت کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا حصہ نہیں بنے. ڈاکٹر صاحب کو اس کا نقصان بھی ہوا. مسجد شہداء میں ڈاکٹر صاحب خطاب جمعہ دے رہے تھے. 10 سال سے مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ اس تحریک کی حمایت میں تقریر کریں, ڈاکٹر صاحب نے انکار کر دیا, تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو خطاب جمعہ سے فارغ کر دیا. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ تحریک نظام استوا کی تحریک نہیں ہے, یہ بھٹو ہٹاؤ تحریک ہے, یہ سیکولر عناصر مذہبی عناصر اس وقت جو ملے ہیں باہم, یہ کوئی حب علی میں نہیں ملے, یہ ملے ہیں بغض معاویہ میں صرف بھٹو کی ٹانگ کھینچنے کے لیے, جیسے بھٹو ہٹے گا یہ منتشر ہو جائیں گے. لیکن تنظیم کے رفقا بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں, اللہ غریب کے رحمت کرے, نجیب صدیقی صاحب فوت ہو گئے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو آپ سے اس پر اختلاف ہے, ہمیں اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس تحریک میں شامل ہو جاؤں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. وہ تحریک میں شامل ہوئے, بعض جلسوں میں جا کر انہوں نے خطابات بھی کیے, لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں, ڈاکٹر صاحب کی رائے زیادہ صائب تھی, اور جو لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں ان کے نزدیک واقعی کوئی نظام مصطفیٰ کا قیام نہیں ہے, بلکہ ایک منفی بنیادوں پر یہ تحریک اٹھی ہے. تو بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب کی سیاسی آرا پر, اور ڈاکٹر صاحب کو اکثر و بیشتر رفقا کے اجتماع میں اپنی فکر کو واضح کرنا پڑتا تھا. اس خطبے کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب کی عمرانی سوچ ہے کیا, اور کیوں ڈاکٹر صاحب کچھ نرم گوشہ رکھتے رہے ہیں پیپلز پارٹی یا اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی. جب سے پھر ندائے خلافت شروع ہوا اور اس میں پھر ایک ذہن سازی سیاسی ترجیحوں کے اعتبار سے بھی ہوئی, تو پھر الحمدللہ کہ یہ گیپ خاصا ختم ہو گیا, اور پھر لوگ ڈاکٹر صاحب کی اس فکر کو بھی سمجھنے لگے. ندائے خلافت نے اس میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا. اللہ غریق رحمت کرے اقتدار احمد صاحب کو, جو ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی تھے, انہوں نے یہ ندائے خلافت کا پرچہ شروع کیا تھا. پہلے اس کا نام ندا ہوتا تھا, پھر ندائے خلافت ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک یہ چل رہا ہے. اس میں بڑے بھرپور سیاسی ترجیح آتے ہیں, اور سیاسی حالات کے اعتبار سے بھی ہمارے ساتھیوں کے اللہ کا شکر ہے کہ ایک تربیت فکری اعتبار سے ان کی ہو رہی ہے. یہ پس منظر میں نے آپ کو سنا دیا. آئیے اب ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو اس کا ٹائٹل ہے وہیں سے لے آئیے پہلے اس پر. جی, بیابا مجلس اقبال و یک و ساغر کش. بیابا فارسی کا مصرع ہے یہ, آؤ مجلس اقبال کی طرف اور ایک یا دو جام تم بھی پی لو. ساغر کہتے ہیں جام کو, اور کش کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچنا, کسی چیز کو پینا. تو آؤ مجلس اقبال میں, اقبال کی محفل میں آؤ اور ایک یا دو جام تم بھی نوش کرو. فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں. خطاب مجلس اقبال, الحمرا آڈیٹوریم, 21 اپریل 1986. اس اسرار احمد, امیر تنظیم اسلامی و صدر موسس, مرکزی انجمن خدام القرآن, لاہور. احمد ہو بسلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. محترم و مکرم صدر مجلس, محترم اراکین و کارکنان مرکزی مجلس اقبال لاہور اور معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی متعدد بار بیابہ مجلس اقبال و یکت ساغر کش ترجمہ میں کر چکا ہوں کہ مستاق مجلس اقبال میں شرکت و شمولیت کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، لیکن اس بار جس انداز میں اس بندہ ناچیز کا اعزاز و اکرام فرمایا گیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مناسب الفاظ واقعتاً میرے پاس موجود نہیں ہیں، لہذا مجبوراً مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مستعار لے کر، نوٹ کیجئے کہ کتاب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملک نصر اللہ خان عزیز، لیکن یہ الفاظ ملک نصر اللہ خان عزیز کے نہیں ہیں، یہ الفاظ مولانا محمد علی جوہر کے ہیں، لہذا پریزنٹیشن میں اس کی تصحیح کر دی گئی ہے کہ الفاظ مستعار لے رہا ہوں. مستعار کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ادھار لے رہا ہوں، یعنی ان کے الفاظ سے اپنا مدعا اپنا مقصد بیان کر رہا ہوں. ایک بندہ آسی کی اور اتنی مدارات ہیں، مجھے آج صبح ہی کی فلائٹ سے شام الہدا کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہونا تھا. جب 1983 میں ڈاکٹر صاحب کا الہدا پروگرام ضیاء الحق صاحب نے بند کر دیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے متبادل کے طور پر پاکستان کے بڑے شہروں میں ماہانہ شام الہدا کے نام سے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اور کراچی میں یہ ہوتا تھا ہوٹل تاج محل میں. اس کا اس وقت نام کیا ہے؟ ریجن پلازا. جی، اس کے موتی محل آڈیٹوریم میں، اور وہاں پر 1200 کرسیاں تھیں، 1200 سیٹیں تھیں، لیکن وہ تمام سیٹیں بھر جاتی تھیں اور اسٹیج پر بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور جو چلنے کی گزرگاہیں تھیں اس میں بھی لوگ بھرے ہوتے تھے. بڑا کامیاب پروگرام ہوتا تھا. اسی طرح سے لاہور میں وابٹ آڈیٹوریم میں، اسلام آباد میں، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر متبادل کے طور پر تین بڑے شہروں میں شام الہدا کے پروگرام کرنے کا آغاز کیا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آج صبح ہی کی فلائٹ سے شام الہدا کے مستقل پروگرام کے لیے کراچی روانہ ہو جانا تھا، لیکن مجلس اقبال میں شرکت کی سعادت کے لیے یہ ادنا سا تردد تو ہرگز کوئی قربانی نہیں کہ یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے سیدھا تاج محل ہوٹل کراچی پہنچوں. یعنی بہت ٹائٹ شیڈول تھا. ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے کہ اس محفل میں شرکت ہو ڈاکٹر صاحب کی، تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی فلائٹ کو ڈیلے کیا اور اس میں ڈاکٹر صاحب وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ گئے، ایئرپورٹ سے کراچی آئے اور کراچی میں بغیر کوئی آرام کیے ہوئے سیدھا ہوٹل تاج محل پہنچے. البتہ منتظمین مجلس کا یہ احسان عمر پر یاد رہے گا کہ انہوں نے خاص طور پر میری شمولیت کے لیے مجلس کا آغاز اپنے طے شدہ پروگرام سے ایک گھنٹہ پہلے کیا. اس کے ساتھ ہی اپنی اس محرومی کا احساس بھی شدت سے ہے کہ آج سے 1.5 سال قبل کی ایک مجلس کی طرح آج بھی مجھے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی آداب مجلس کے خلاف فوراً روانہ ہو جانا ہوگا، اور اس طرح میں اپنے سے بدرجہ عالم و افضل، عالم زیادہ جاننے والے، افضل مجھ سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، اصحاب عالم و افضل، بدرجہ عالم و افضل اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات سے مستفید نہ ہو سکوں گا. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کریں اور چلے جائیں. مناسب ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں کو آپ نے اپنی بات سنائی ہے، اب دوسروں کی بات بھی آپ سنیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی مجبوری تھی، وہ کہتے مجھے جانا پڑے گا، انہوں نے پہلے معذرت کر لی. بہرحال مالا یدر کو کلو ہو لا یوتر کو کلو ہو، جب کسی شے کو انسان پوری طرح سے حاصل نہ کر سکے تو جو حاصل کر سکتا ہے اس کو بھی ترک نہ کرے، کم از کم وہی حاصل کر لے کہ مستاق جو میسر آ گیا ہے غنیمت ہے. بہت سے حضرات یقیناً اس پر حیران ہوں گے کہ میں اپنی روایت کے یکسر خلاف آج اپنے خیالات تحریری صورت میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معمول سے ہٹ کر اس بار مجلس اقبال کے لیے بھی ایک موضوع تجویز کر دیا گیا ہے، یعنی فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریاں. اور یہ موضوع اولاً تو خطیبانہ جوش سے زیادہ سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے. تقریر میں تو آدمی جوش سے لوگوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جوش کی نہیں، اس موضوع کے حوالے سے کس کی ضرورت ہے؟ ہوش کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے. پھر ایک خواہش یہ بھی ہے کہ یہ باتیں جلد از جلد وسیع پیمانے پر لوگوں کے سامنے لائی جائیں اور منو ان شایع ہوں. لہذا نون والقلم وما یسترون، نون یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم وما یسترون اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے قلم کی اور قسم کی کہ جو وہ لکھتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قلم اور تحریر اس کی اہمیت ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھا رہا ہے کے مطابق ذہن و لسان کے مابین قلم کو خیالات کی شیرازہ بندی کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. قلم کے ذریعے سے جو کچھ میرے ذہن میں ہے یا جو میں کہنے والا ہوں اس کو میں آپس میں جوڑ رہا ہوں. عنوان میں اختیار کردہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر میں پہلے حالات حاضرہ کے ضمن میں اپنا مشاہدہ اور تجزیہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اب آپ اپنے آپ کو لے جائیے سن 86 میں، ضیاء الحق صاحب کی حکومت ابھی قائم ہے. ضیاء الحق صاحب سن 88 میں ایک حادثے میں جو ہے فوت ہو گئے تھے اور ابھی ابھی بے نظیر کا ورود ہوا ہے اور پورے ملک میں اس بے نظیر کے حوالے سے ایک والہانہ لگاؤ ہے اور سنجیدہ طبقہ اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ اب یہ پھر دوبارہ جالا کلچر وہ پھر ملک میں آ رہا ہے. آج ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم نے معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے سندیشے کے عین مطابق جو ان کے اس تاریخی جملے میں سامنے آتا ہے کہ قائد اعظم کے یہ الفاظ تھے، گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپرچونٹی ٹو پروو اور برتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو نیشن اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ دیٹ وی ڈیڈ ناٹ پروو اکول ٹو دا ٹاسک. اپنی نااہلی، یہ انگریزی سب کو آتی ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سنہری موقع دیا ہے کہ ہم ایک معمار، آرکیٹیکٹ، ایک تعمیر کرنے والے کی حیثیت سے اپنی حیثیت منائیں کہ ہم ایک نئی قوم ہیں جو کہ ایک بہترین تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنی صلاحیت، ہم نے اپنے آپ کو اس صلاحیت کا حامل، اس صلاحیت کا قابل ثابت نہیں کیا. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو بہترین تعمیری صلاحیتیں رکھتی ہیں. کہیں لوگ ہمیں یہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ یہ قوم نااہل تھی. اپنی نااہلی اور عدم قابلیت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے ان کے قائم کردہ پاکستان کو تو 8 سے لگ بھگ 14.5 سال قبل درخت کرا لیا تھا. پاکستان کب ٹوٹا تھا؟ سن 71 میں، دسمبر 71 میں. تو ابھی 15 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی سن 86 میں 14 سال ہوئے تھے. اب اندیشہ یہ ہے کہ مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے 1930 میں جس پاکستان کا خواب این انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ ایٹ لیسٹ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا، ایک آزاد مسلمان ریاست جو ہندوستان کے شمال مغرب میں ہو، کی صورت میں دیکھا تھا. اس وقت جو پاکستان ہے علامہ اقبال نے اسی کا تصور پیش کیا تھا. جب 1930 میں انہوں نے تصور پیش کیا تھا اسلامی ریاست کا ہندوستان میں، تو اس میں مشرقی پاکستان والا حصہ شامل نہیں تھا. ان کے تصور میں صرف یہی پاکستان تھا جو اس وقت موجود ہے، کی صورت میں دیکھا تھا کہیں ہم اسے بھی اپنی نااہلیوں کی بھیٹ نہ چڑھا دیں اور اس طرح بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قوم کی نصف صدی سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی مسائی ہفتے اعمال کے حسرتناک انجام سے دوچار نہ ہو جائیں. ہفتے اعمال، اعمال کا ضائع ہونا قرآن مجید کی اصطلاح ہے، کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اس لیے کہ ایک طرف خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کہ مستاق تاحال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 40 سال ہونے والے تھے سن 86 میں، لیکن ابھی تک پاکستان کا دستور ہی طے نہیں ہوا تھا. ایک دستور بنا 56 میں، اتفاق سے بنا 58 میں ایوب خان نے مارشل لگا کر اس دستور کو ختم کر دیا. پھر ایوب خان نے خود دستور بنایا سن 62 میں، لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر کا دستور تھا، اسے قبول عام حاصل ہی نہیں تھا، اس پہ لوگ مطمئن نہیں تھے. سن 73 میں پھر بھٹو نے دستور بنایا، پہلی مرتبہ دستور بنا اتفاق کے رائے سے، اور اس میں بڑی خوشیاں بھی منائی گئی تھیں. لیکن پہلے تو اس دستور کا حلیہ خود بگاڑا ذوالفقار علی بھٹو نے. 73 میں دستور بنایا اور 77 تک 4 سال میں اس میں وہ 7 ترمیمیں تو خود ہی کر گئے بھٹو صاحب، اور اس کے بعد اس میں بڑی ترمیم کر دی تھی، کس نے؟ 8ویں ترمیم، جنرل ضیاء الحق نے. تو لہٰذا وہ دستور پھر متنازع ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تحال کہ مستاق تحال بے آئینی ہی سرزمین پاکستان کا آئین ہے، بے اصولی ہمارا اصول ہے، بے آئینی ہونا ہمارا آئین ہے. گویا قمری حساب سے اپنی قومی زندگی کے 40 سال پورے کر چکنے کے باوجود واضح رہے کہ آنے والے رمضان مبارک کی 27ویں کو یہ 40 سال پورے ہو جائیں گے. چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال تفلی نہ گشت. اے عزیز، تیری عمر کے 40 سال بیت گئے لیکن ابھی تک تیرے مزاج سے بچپنا نہیں گیا. 40 سال پورے ہونے کے باوجود تم ابھی تک کیا ہو؟ بچے ہو. 40 سال کیوں کہا؟ سورہ احقاف کی آیت 15 میں 40 سال کو انسان کی پختگی کی عمر قرار دیا گیا. تو فارسی کا یہ شعر ہے غالباً شیخ سعدی کا کہ تیری عمر عزیز کے 40 سال پورے ہو گئے، ابھی بھی تیرے مزاج میں وہ طفل پن اور بچپنا وہ نہیں گیا. کہ مستاق سیاسی و دستوری اعتبار سے ہنوز نابالغ ہیں، ابھی تک ہم نابالغ ہیں، ابھی تک ہم میچور نہیں ہوئے. تو دوسری طرف صاف نظر آتا ہے کہ آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. بہت بڑی محرومی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو آہ وہ تیرے نم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، میرے سپاہ نہ سزا لشکریاں شکستہ صف. آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اور چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں. اپنے کو منزل ہی نہیں ہے، کبھی اس کے پیچھے لگ گئے تو ادھر جانا شروع کر دیا، کوئی دوسرا نظر آیا تو اس کے پیچھے چل پڑے. کہا کہ یہی اس وقت ہم جو ہے وہ دھکے کھا رہی ہے پاکستانی قوم، کوئی سامنے مقصد نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی اعلیٰ منزل ہمارے سامنے نہیں ہے. کہ مستاق اس قافلہ ملی کی کوئی منزل معین ہے ہی نہیں، اور یہ ہجوم مومنین، یہ بھی اقبال کے ایک شعر سے انہوں نے لیا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. تو یہ ایک بس مومنوں کا ہجوم بھیڑ ہے، کوئی منظم قسم کی قوم پاکستانی نہیں ہے. اور یہ ہجوم مومنین بے مقصدیت کے صحرائے تیہ میں بالکل اس شان کے ساتھ بھٹک رہا ہے. یہ صحرائے تیہ سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کو 40 سال کی اللہ نے سزا دی تھی کہ وہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. تو الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں کہ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے. تو وہ صحرائے تیہ کہلاتا ہے کہ وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. تو کہ صحرائے تیہ میں بالکل اس شان سے بھٹک رہا ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہے. چنانچہ اغیار تانے دے رہے ہیں اور پھپتیاں چست کر رہے ہیں، مبصرین اور تجزیہ نکار انتشار، ڈس انٹیگریشن اور اس سے بکھرے ہو جانے، بلینکنائزیشن کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور دشمن گھات میں ہیں کہ کب آخری ضرب لگانے کا بہترین موقع ہاتھ آئے. خوش درخشید بلے شعلہ مستعجل بود، شعلہ بہت عمدہ روشن ہوا تھا لیکن جلدی بجھ گیا. تو پاکستان بنا تو بڑی شان کے ساتھ تھا، ہم نے کانگریس کے ساتھ ٹکر لی، ہم نے اپنا ایک مطالبہ منوایا، نہ ہمارے پاس کوئی زیادہ عوامی لیڈرشپ تھی، نہ ہمارے پاس وسائل تھے، نہ پریس ہمارے ساتھ تھا، لیکن ہم نے انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کر کے پاکستان بنایا. تو شعلہ بڑا خوبصورت روشن ہوا لیکن جلدی بجھ گیا. کہ مستاق عصر حاضر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ختم کر دیا جائے. گویا بظاہر نظر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. اقبال کی جو نظم ہے ابلیس کی مجد شورا، اس میں ابلیس یہ کہتا ہے کہ اب قیامت قریب ہے اور ابلیس کی بولت بھی ختم ہونے والی ہے. تو ابلیس کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ جو دنیا ہے اب یہ ختم ہونے والی ہے، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز. اس دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لگتا ہے بندہ اس دنیا کو تباہ کرنے والا ہے، فنا کرنے والا ہے. اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کار ساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون. یہ کاف و نون کیا ہے؟ کن، شاباش، کن فیکون. اللہ نے ہر چیز اپنے کلمہ کن سے پہلی بار بنائی ہے. تو جس نے کن کہہ کے یہ کائنات بنائی تھی، جس کار ساز نے، اب وہ اس کائنات کو کے فنا اور اس کو ختم کرنے کے اوپر لگتا ہے کہ آمادہ ہے. لگتا ہے اسی طرح ہے کہ پاکستان جو باقی رہ گیا ہے, وٹ ریمینز آف پاکستان, لگتا یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ یہ بھی ختم ہونے والا ہے. اب کیسے لگتا ہے ختم ہونے والا ہے, اس کا تجزیہ آگے آ رہا ہے. پاکستان کی فضا پر متذکرہ بالا عمومی تشویش اور بددلی مایوسی کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے جھانک کر واقعات کی دنیا میں حالات حاضرہ کے داخلی اور خارجی پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جائے تو صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے. ایک جانب سیاچین گلیشیئر ہمارے ساتھ سے جا چکا ہے. ہماری غفلت, ہماری جو سمجھیے کہ کوتاہی, اور اس وقت تو یہ کہا گیا کہ کوئی بات نہیں, اس گلیشیئر پر تو گھاس تک نہیں اگتی, ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے اس کو کھو دیا, اور ہم آج تک انتہائی مہنگی اور مشکل ترین جنگ اس گلیشیئر کے اوپر لڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہندوستان نے اپنا ایک ہدف اور حاصل کر لیا, وہ کشمیر میں تھوڑا گویا یوں کہ اور آگے بڑھ گیا, اور کشمیر کی کنٹرول لائن آئے دن کی بھارتی جہریت سے خون آلود ہوتی رہتی ہے. پھر کشمیر کے علاوہ ہمارے حساس ترین سرحد سے ملحق بھارتی پنجاب شدید خلفشار اور دم استحکام کا شکار ہے. ضیاء الحق نے اس زمانے میں سکھوں کی تحریک کو پوری تقویت دی تھی, اور سکھوں نے مشرقی پنجاب میں ایک طوفان سمجھے اٹھایا ہوا تھا. ہندوستان انتہائی اس کی وجہ سے پریشان تھا, اور اس کے ضمن میں کوئی دن نہیں جاتا جب بھارتی زوما میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں مورد الزام ٹھہراتا ہو. بھارت الزام لگاتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس میں آئی ایس آئی کا اور پاکستان کی حکومت کا ہاتھ ہے. نتیجتاً پاکستان سے بھارت کی پیدائشی دشمنی اور مستقل نفسیاتی اور واقعاتی آویزش کا مطلب ہے کشمکش پر مستزاد, اس پر مزید یہ کہ فوری اور شدید اندیشہ سر پر منڈلا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اپنے اندرونی خلفشار کے باعث جھنجھلا کر بھارت کسی بڑی جہریت کا ارتکاب نہ کر گزرے. خطرہ تھا کہ بھارت انتقام کے طور پر کہیں پاکستان پر حملہ نہ کر دے. یہ صورتحال تھی. یہ صورتحال بعد میں نارمل کیسے ہوئی, جب بے نظیر نے جو 88 میں برسے اقتدار آئی اس نے پوری سکھوں کی تحریک کے جو بھی راز تھے وہ بھارت کے حوالے کر دیے, اور وہ تحریک ساری کی ساری وہ ختم ہو گئی. ورنہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے ہندوستان کو پریشان کرنے کے لیے ایک بڑی منظم تحریک وہاں پر اٹھائی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان کے حوالے سے بہتر تھی, لیکن سیکیورٹی رسک اس لیے کہا گیا تھا بے نظیر کو کہ بے نظیر نے اس تحریک کو سیبوٹاج کر کے ہندوستان کو بہت بڑا ریلیف دیا. دوسری جانب افغانستان کی صورتحال اور اس کے داخلی نظریاتی تصادم پر مستزاد روس کی ننگی اور براہ راست مداخلت اور امریکہ کی قدرے ڈھکی چھپے بالواسطہ دخل اندازی نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے شدید مسائل اور خطرات پیدا کر رکھے ہیں, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان اور روسی ترکستان کے پورے علاقے کی قسمت کو گویا ایک مولک ترازو سے وابستہ کر دیا ہے. روس افغانستان سے کب نکلا ہے؟ جی 1989 میں. ابھی 1986 میں روس پوری طرح سے وہاں پر یوں سمجھیے کہ موجود تھا. لہذا اس وقت دو صورتیں پیدا ہو سکتی تھیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ 1986 کی بات ہے. چنانچہ جہاں اس کی بھی امید ہے کہ ایک مرد درویش کے لگ بھگ پون صدی قبل کے الفاظ کے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تخا کے بخارا اور سمرقند, اقبال کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ بخارا تک پہنچ رہے ہیں, سمرقند تک پہنچ رہے ہیں, خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لاہور میں. اور کہتے ہیں میں نے ولول تازہ کہاں تک دے دیا ہے مسلمانوں میں؟ بخارا سمرقند تک. حقیقت و واقعیت کا روپ دھارنے اور یہ خطہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر کے اسلام کی نشت ثانیہ اور عالمی غلبے کا نقطہ آغاز بن جائے. ممکن ہے یہ بھی ہو کہ روس کو یہاں سے نکلنا پڑے اور یہ افغانستان اور ساری مسلم ریاستیں یہ متحد ہو جائیں اور یہاں سے عالمی اسلامی ریاست کے غلبے کا آغاز ہو جائے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ جو حالات اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. وہاں یہ خطرہ بھی حقیقی اور واقعی ہے کہ سائبیریا کا برفانگی ریچ بحر عرب کے گرم پانی میں غوطہ لگانے کے لیے آخری دوڑ کا آغاز کر دے, اور خاکم بدہن پاکستان بھی اس کی اریاں جہریت کا نشانہ بن جائے. ممکن ہے کہ روس اور زیادہ پیش قدمی کرے, پاکستان کے علاقے میں داخل ہو جائے. اس وقت یہ دونوں آپشنز دونوں امکانات اس وقت موجود تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ دوسرا معاملہ تو ختم ہوا اور برفانی ریچھ کو پیچھے جانا پڑا۔ اب جہاں تک پہلے معاملے کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جو طالبان کو کامیابیاں افغانستان میں مل رہی ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ پہلی صورت انشاءاللہ ضرور وجود میں آئے گی، اور اس خطے سے انشاءاللہ امام مہدی کی نصرت کے لیے لشکر انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ داخلی محاذ پر پاکستان کی ماں اور معمار پاکستان اور مصور و مفکر پاکستان دونوں کی مشترک وراثت، مسلم لیگ جو ان دونوں کے منظر عام پر آنے سے قبل واقعتاً صرف نوابوں اور نوابزادوں اور وڈیروں اور جاگیروں کی جماعت تھی، نواب سلیم اللہ خان وہ مسلم لیگ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانی ہیں، تو اس وقت زیادہ تر مسلم لیگ میں نواب اور وڈیرے جاگیردار ہی شامل تھے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے آنے کے بعد یہ جماعت کچھ عوامی جماعت بنی تھی۔ البتہ سن 35 اور 47 کے درمیان ایک عوامی تحریک کی صورت اختیار کر گئی تھی، وہ مسلم لیگ عوامی تحریک بن گئی تھی۔ عرصہ ہوا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مصداق کامل بن چکی ہے۔ جو پاکستان کی ماں تھی مسلم لیگ، سن 86 میں ڈاکٹر صاحب ترضیہ کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس مسلم لیگ سے تو کئی لیگیں برآمد ہوئیں اور آج بھی کئی لیگیں موجود ہیں، شاید الفا بیٹس ختم ہو جائیں لیکن مسلم لیگیں نہیں ہوں گی کم، اور کئی اس کی شاخیں ہیں۔ اچھا، اور حال ہی میں سرکاری اور درباری ذرائع سے اس کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کی جو کوشش ہوئی ہے، اور غیر جماعتی انتخابات میں اپنے ذاتی وسائل اور محض زمینداری یا سرمایہ داری کے بل پر کامیاب ہونے والوں کو وہ ہونے والوں کی پیشانی پر اس کا لیبل چسپا کر کے اس کے نام سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں، اور کم از کم عوام کی سطح پر اس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت۔ سن 85 میں ضیاء الحق صاحب نے بالآخر انتخابات کرائے، حالانکہ وعدہ کیا تھا 90 دن میں کراؤں گا، لیکن 90 دن میں تو نہیں کرائے، 77 کے بعد 85 میں کرائے۔ خطرہ تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی، تو غیر جماعتی کرائے، اور اس میں لوگ اپنے اپنے دولت کے بل پر، اپنے جاگیرداری کے بل پر جیت کر آ گئے۔ اب جب آ گئے تو پہلا کام اسمبلی نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو بھی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے اب تک مختلف فیصلے کیے ہیں، مختلف آرڈیننس نافذ کیے ہیں، ان کی توثیق اسمبلی سے کرانی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ دستور کا حصہ بن جائیں۔ تو اب اسمبلی میں ضرورت تھی کس کی، ایک جماعت کی، تو جو جیت کے آئے تھے انہیں خریدا گیا اور خرید کر ایک مسلم لیگ بنا دی گئی اسمبلی کے اندر۔ یعنی ویسے تو الیکشن ہوئے غیر جماعتی، اور اسمبلی کے اندر جماعت بنا لی گئی مسلم لیگ، جنہیں جو اس کے سربراہ ٹھہرے، اور وہ مسلم لیگ جنہیں جو گروپ کہلائی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی نہ کوئی اس کی حقیقت ہے اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ یہی ہوا کہ جنہیں جو لیگ آج موجود تو ہے لیکن اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بعد میں اس جنہیں جو لیگ سے پھر اور لیگیں برآمد ہو گئیں، مسلم لیگ نواز وہ برآمد ہوئی، چٹھا گروپ وہ برآمد ہوا، اور اس کے بعد پھر نواز لیگ سے علیحدہ ہونے والے ہم خیال بنے، ہم خیال سے پھر کاف لیگ بنی، پھر کاف لیگ سے دوبارہ ایک ہم خیال لیگ بنی ہوئی ہے۔ تو مسلم لیگ کا تو یہ معاملہ ہے۔ اس طرح بظاہر موجود لیکن حقیقتاً کلدم مسلم لیگ سے قطع نظر قومی سیاست کے میدان میں انتہائی بائیں جانب ہیں وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اب اس کو سمجھیے کہ ہماری سیاست کا منظر نامہ کیا ہے۔ ایک اس میں ایکسٹریم لیفٹ ہے، ایک اس میں ایکسٹریم رائٹ ہے، اور ایک درمیان کا دھارا ہے۔ اب ان تینوں کو سمجھیے۔ اس کا جو ایکسٹریم لیفٹ کیا ہے، اس میں انتہائی بائیں جانب وہ اشخاص اور گروہ جن کی پاکستان کو توڑ دینے کی خواہش اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، بلکہ ببانگ دہل یعنی علل اعلان سامنے آ چکی ہے۔ ان میں شخصیات کی سطح پر تو اہم نام صرف خان عبد الغفار خان اور جی ایم سید کے ہیں۔ یہ دونوں کھلم کھلا پاکستان سے اپنے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ جی ایم سید صاحب کی تو کتاب چھپی تھی پاکستان نہ کھپے، اور عبد الغفار خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے پاکستان میں نہ دفنایا جائے، مجھے افغانستان میں دفنایا جائے۔ یہ دونوں تھے جو کھلم کھلا پاکستان کو توڑنے کے یہاں بیٹھ کر اس کے منصوبے بنا رہے تھے۔ البتہ چھوٹی بڑی جماعتیں یا گروہ نصف درجن بلکہ اس سے بھی زائد ہیں، جن میں اہم تر نام NDP اب یہ نہیں ہے، نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی، اور پی این پی بلوچستان میں پاکستان نیشنل پارٹی اور سندھی بلوچی پختون متحدہ محاذ کے ہیں، یہ محاذ پہلے تھا اب نہیں ہے۔ تام غنیمت ہے کہ ابھی ان سب کا دائرہ اثر صرف چھوٹے صوبوں تک محدود ہے۔ بلوچستان میں بھی ایسی جماعتیں تھیں جو علیحدگی کی تحریک چلا رہی تھیں، سندھ میں بھی تھیں اور صوبہ سرحد میں بھی تھیں۔ پنجاب کی حد تک اس کو صرف ایک خفیف سی صدائے بازگشت، اس کی ایک خفیف سی صدائے بازگشت جناب حنیف رامے کی صورت میں سامنے آئی۔ جب ضیاء الحق کے زمانے میں ان قوم پرست جماعتوں نے خوب شور شرابہ شروع کیا تو پھر پنجاب میں بھی ایک رد عمل پیدا کرنے کی کوشش کی حنیف رامے صاحب نے۔ یہ پیپلز پارٹی میں تھے، پھر انہوں نے ملت پارٹی بنائی، اس کے بعد پھر انہوں نے پنجابی قومیت کے نام پر ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی، لیکن پنجاب نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے پنجاب کا مقدمہ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی کہ کسی طرح پنجاب قوم پرستی کے نام پر یہ لیڈر بن جائیں۔ اس کے بعد دوبارہ پی ایس پارٹی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ دوسری انتہا پر ہے، یہ تو ہے ہمارا ایکسٹریم لیفٹ، ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ کھلم کھلا پاکستان توڑ دینے اور اس سے علیحدہ ہونے کی باتیں کرتی ہیں۔ دوسری انتہا پر ہے بعض نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں جن کی اکثریت واضح طور پر دائیں بازو سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی قابل ذکر تو تین ہی ہیں، یعنی جے یو آئی، جے یو پی اور جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی۔ تاہم دوسری نسبتاً چھوٹی جماعتوں اور بڑی جماعتوں کے متحرک دھڑوں کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً وہی بائیں بازو والی تعداد بن جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور بھی بہت سی ہیں۔ یہ جماعتیں اگرچہ پاکستان کے بقا و استحکام کی بھی دل سے خواہش مند ہیں اور اس میں اسلام کے نفاذ کی بھی دائی ہیں، لیکن اولاً اس بنا پر کہ ان کا دائرہ اثر بہت محدود بھی ہے، لوگوں کی پذیرائی ان جماعتوں کو نہیں ملی، اور ملک کے طول و عرض میں مختصر ٹکڑوں، اسمال پاکٹس کی صورت میں منتشر بھی، اور ثانیاً اس بنا پر کہ پاکستان اور اسلام دونوں کی محبت اور وفاداری کی عظیم قدر مشترک کے باوجود ان کی باہمی آویزش بلکہ چپکلش ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئی ہے، یعنی آپس میں فرقہ وارانہ بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر ان میں آپس میں ایک جھگڑا رہتا ہے، وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی بوجھن میں نظر نہیں آتی۔ کہ یہ ساری بائیں دائیں بازو کی جماعتیں مل کر کوئی کردار ادا کریں اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ تو یہ ہیں نہ دائیں بازو کا دائیں طرف کا حصہ مؤثر ہے اور نہ بائیں طرف کا حصہ مؤثر ہے۔ اب دیکھیے درمیان میں کیا ہے، ان دونوں انتہوں کے مابین واقعہ یہ ہے کہ قومی اور عوامی سیاست کا اصل دھارا سیکولر ڈیموکریسی یا سوشل ڈیموکریسی کے رخ پر بہ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دونوں نعرے لگائے تھے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، یہ ان کا سلوگن تھا، ایک چار سلوگن میں سے ایک سلوگن، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سوشل ڈیموکریسی یا سیکولر ڈیموکریسی ہم اس کے علم بردار ہیں، اور جس میں یوں تو جماعتی اور تنظیمی سطح پر دو نام سامنے آتے ہیں، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسرا تحریک استقلال کا۔ تحریک استقلال اس کے سربراہ کون تھے؟ اصغر خان، اور ایک زمانے میں یہ بھی کافی معروف ہو گئے تھے۔ جو ذرا سینئر ہمارے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی اور ایک اتحاد بنا تھا پی این اے کے نام سے، تو اس میں اصغر خان اس میں خاصے نمایاں ہو گئے تھے، راشا راشا اصغر راشا، اور بڑا جلوس ان کا کراچی میں ایئرپورٹ سے کہاں تک گیا تھا، ککری گراؤنڈ تک، نظام مصطفیٰ کے لیے جلوس نکلا تھا وہ، البتہ جلوس کے لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں۔ لیکن بنظر غیر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ عظیم دھارا اصلا کچھ چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مداحوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جان اثاروں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی کوئی نظریہ نہیں ہے، بس بھٹو نے آ کر ایک دم محفل لوٹ لی، لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، آج تک بھٹو کارڈ استعمال ہو رہا ہے۔ بیٹا زرداری کا ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟ بلاول بھٹو، تو اس کا نام آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں لوگ بھٹو کے دیوانے ہوئے؟ اس کی وجہ بھی آگے ڈاکٹر صاحب بیان کر دیں گے۔ اسی طرح سے اصغر خان، اس کے ساتھ ایک اس نے ایک کردار ادا کیا تھا 65 کی جنگ میں بڑا اچھا، اور اس کے بعد وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا مخالف ہوا تو لوگ اس کے حامی ہو گئے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی مقبولیت ختم ہو گئی۔ تو یہ عظیم دھارا اثرن کو چھوٹی اور بڑی اور نئی اور پرانی شخصیتوں اور ان کے مداحوں اور حامیوں اور عاشقوں اور جانساروں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے. اور سر دست یہ کہنا مشکل ہے کہ اس عظیم لہر پر سواری کی سعادت کس کے حصے میں آتی ہے. گویا دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا, گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. اسی درمیانی دھارے میں ایک طوفانی لہر حال ہی میں آنسا بے نظیر بھٹو کی اپنی اختیاری جلا وطنی کو ختم کر کے پاکستان واپسی اور شہر اقبال لاہور میں ورود اور اس موقع پر ان کے بے مثال اور حد درجہ والہانہ استقبال اور پھر پاکستان کے دل پنجاب اور اس کے بھی اصل قلب یعنی لاہور گجرانوالا شیخوپورہ اور فیصل آباد وغیرہ کے اضلاع میں ان کے شاندار اور والہانہ خیر مقدم اور عظیم و شان جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں اٹھی ہے جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے کسی بھی درجے میں بہرہ بر ہر پاکستانی مسلمان کو نہ صرف یہ کہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے, یعنی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے, بلکہ ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اور غالباً یہ بھی اسی کا شاخصانہ ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ مجلس اقبال بھی جو ایک خالص روایتی اور ثقافتی ادارہ بن چکی تھی, فکر اقبال کی روشنی میں حالات حاضرہ اور ہماری قومی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ مجلس اقبال کے مجاوروں کی مجلس ہے. یہ مجاور ہر سال جمع ہو کے اس کا عرس مناتے ہیں اور اس میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کی تحسین کرتے ہیں, اس میں کھانا وغیرہ کھا پی کے اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اقبال کے پیغام کو نافذ کرنا, عام کرنا, پھیلانا, سارا سال اس کے حوالے سے کوئی محنت کرنا, یہ اس مجلس کا کام نہیں رہ گیا. جیسے مجاور ہے اور سال میں ایک عرص کے موقع پر سرگرمی دکھاتے ہیں, یہ مجلس بھی یہی کچھ کرتی تھی. لیکن حالات ایسے سنگین ہو گئے تھے کہ مجلس بھی سنجیدہ موضوع پر غور و فکر پر مجبور ہو گئی. ہماری قومی اور عوامی سیاست کے اصل اور عظیم تر درمیانی دھارے میں جو طوفانی لہر حال ہی میں اٹھی ہے, اس کے ضمن میں یہ بات بھی بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ کسی حد تک 8-9 سال کے سیاسی حبس کا رد عمل ہے. 8-9 سال تک جو ماشاء اللہ لگا رہا اور بنیادی حقوق جو سیاسی تھے وہ معطل رہے, حبس پیدا ہوا جس کے نتیجے میں ایک دم لوگ اٹھے ہیں. جیسے اس وقت عالم عرب میں جو تحریک اٹھی ہے اس میں دو قسم کے تجزیے ہیں. ایک تجزیہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے, ایک تجزیہ یہ ہے کہ نہیں, یہ لوگوں کا اپنا ایک رد عمل ہے جو مستقل حبس کے بعد سامنے آیا ہے. تو تنظیم اسلامی کا موقف یہی ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے, بلکہ ان ڈکٹیٹروں نے قوموں کو دبا رکھا تھا اور ایک دم اب قوموں کو موقع ملا ہے اٹھنے کا اور وہ اٹھ کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اس پورے کے پورے عمل کو اپنے ترجیحات کے مطابق اس کا رخ موڑنے کی اور اپنے مفادات کے تحفظ کی پوری کوشش وہاں پر کر رہا ہے, لیکن جو جذبہ ہے وہ کوئی بیرونی عامل سے پیدا نہیں ہوا, وہ تو اندر کا ایک حبس تھا کہ جس کی وجہ سے ریئیکشن آیا ہے. اور اس بات میں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے کہ حالیہ طوفانی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی, گویا چڑی ہے یہ آندھی اتر جائے گی. ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ بے نظیر میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو میں تھی, کہ نہ صرف اس نے ایک لہر اٹھائی بلکہ اس کو لے کر چلتا بھی رہا. اور بے نظیر یہ جو بھی موب اس کے پیچھے سے لگا ہے انہیں مطمئن نہیں کر سکے گی اور یہ رفتہ رفتہ یہ لہر بیٹھ جائے گی. لیکن اس قسم کے جملہ عوامل کا حصہ منہا کرنے کے بعد بھی اس کیفیت فینومینا کی اہمیت ہرگز کم نہیں ہوتی, اور اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ اس کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں, کیوں لوگ دیوانے ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو کے اور کیوں انہوں نے بے نظیر کا ایسا والہانہ استقبال کیا. دینی جماعتوں کے پیچھے نہیں جاتے یا علاقائی اور قوم پرست جماعتوں کو حمایت نہیں ملتی, نہ بائیں بازو کی طرف جاتے ہیں نہ دائیں بازو کی طرف جاتے ہیں. آخر اس بھیج کے دھارے کے پیچھے کیوں جاتے ہیں لوگ, اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اصل عوامل کیا ہیں, اجزاء ترکیبی کیا ہے, اس کے ضمن میں ملک و ملت کے مخلصوں اور بہی خواہوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک محفوظ رہے, اس کو استحکام حاصل ہو, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عوام کا رجحان کیا ہے اور کیوں ہے. اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ موجود ہے کہ اس طوفانی لہر کے جوش کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس پر سوار قائدین بے قابو ہو جائیں اور جھنجھلاہٹ میں کوئی غلط اقدام کر بیٹھیں. وہاں اس کے سرکاری غیر سرکاری مخالفین کا غلط طرز عمل اور مس ہینڈلنگ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کر سکتی ہے, جس کا ایک تجربہ ہم 15 سال قبل مشرقی پاکستان کے معاملے میں کر چکے ہیں. ہم نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ سختی سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, وہاں آپریشن کیا اور پاکستان ٹوٹ گیا. تو اگر فرض کریں کہ ضیاء الحق اس وقت جو ہے وہ آ جاتا انتقام کی سیاست میں, کہ جس پارٹی کو میں نے دبانے کی 9 سال کوشش کی ہے وہ پارٹی تو ابھی بھی پوری طرح سے توانا ہے, اس میں جوش اور بڑھ گیا ہے, تو کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پھر سندھ کارڈ پیپلز پارٹی استعمال کرے اور ہندوستان ویسے ہی موجود تھا اس قسم کے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے, تو بقیہ پاکستان کے بھی ٹکڑے نہ ہو جائیں. یا وہ قائدین دیکھیں کہ ہماری مقبولیت کم ہو رہی ہے, تو لہٰذا وہ پھر رد عمل کے طور پر کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. میں جب علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں عوامی سیاست کے اس درمیانی دھارے اور اس کی موجودہ طوفانی لہر کا جائزہ لیتا ہوں, تو مجھے بین ہی وہی صورت نظر آتی ہے جو حضرت علامہ نے اس تہذیب حاضر کے تجزیے کے ضمن میں پیش فرمائی ہے, جو اپنے آغاز کے اعتبار سے تو یقیناً مغربی اور یورپی تھی, لیکن اپنے اثر و نفوذ کے اعتبار سے دیکھتے ہی دیکھتے عالمی اور آفاقی بن گئی اور اس وقت پورے کرارضی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. یہ درمیانی دھارا جو اس وقت ہماری سیاست کا تھا یا ہے, یہ بھی اس مغربی سوچ سے متاثر ہے. وہ مغربی سوچ, مغربی فکر کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے, اس کے بارے میں اقبال کا تجزیہ کیا ہے. اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ مرحوم نے اب سے لگ بھگ 5 صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان ہی ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اقبال کا یہ موقف تھا کہ اس پوری فکر کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں, شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے اور اس میں مادیت ہی مادیت ہے. انہوں نے اس پوری سرزمین کو بس ایک دکان سمجھ لیا ہے, لیکن یہ معاملہ چلے گا نہیں اور یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. اور ظاہری بات ہے کہ اس قسم کے معاملات میں قوموں کے اتار اور چڑھاؤ میں 100 سال بازوں کا لگ جاتے ہیں, تو رفتہ رفتہ وہ تہذیب اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. لیکن اس تہذیب کے بارے میں اقبال کا تجزیہ کیا ہے؟ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی 2 ہیں. ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے, جس کی سلابت کا مطلب مضبوطی, جس کی مضبوطی اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے. دیکھیں, کبھی بھی جھوٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, جھوٹ کو کھڑے ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ سچ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو خالص کوئی کتنی بری چیز ہو, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حق کا عنصر بھی ہوگا. صرف حق ہے جو کہ کیا ہوتا ہے, خالص ہوتا ہے, جبکہ گمراہی اس میں کوئی نہ کوئی حق کے اجزاء ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں حق کو نور کہا گیا ہے, انوار نے کہا نور کہا, اور باطل کو کیا کہا ہے, ظلمات, اندھیرے. اندھیروں کے کئی شیڈوں سے شیڈ ہو سکتے ہیں, کسی میں تھوڑا سا نور ہو, کسی میں زیادہ نور ہو, جبکہ نور خالص وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اقبال کے نزدیک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے, جس کی صلابت اس کے قیام کی بقا, قیام و بقا کے اثر احساس ہے. خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے, اور اسے خالص الاصل قرآنی اور اسے خالص قرآنی الاصل وہ 100% اسلامی قرار دیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس مغربی تہذیب کو ٹوٹل ریجیکٹ مت کرو. ڈاکٹر صاحب نہیں, کون کہتے ہیں؟ علامہ اقبال. اس تہذیب کو ٹوٹل ریجیکٹ مت کرو, اس کا بھی انر کور کیا ہے, قرآنی ہے. اور اسے, یعنی الفاظ قرآنی, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہی نہ ہو. بے شک سننا, دیکھنا, سمجھنا, ان صلاحیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے باس پرس ہوگی. تو یہ جو ہے کہ اپنے موقف کی بنیاد ٹھوس علمی حقائق پر رکھو, وہمی باتیں، خیالی باتیں، ان پر اپنے موقف، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کی بنیاد نہ رکھو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، اور مغربی تہذیب نے اس قرآنی حکم کو اختیار کیا ہے۔ ان کے ہاں ریسرچ ہے، ان کے ہاں علم کی اہمیت ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ترقی کی ہے کے مطابق یہ طرز و روش کے اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے، نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ حضرت علامہ کی یہ رائے نہایت صائب اور حد درجہ اہم ہے، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہ قرآنی ہدایت اور رہنمائی تھی جس نے ایک جانب قدرت کو آیات الہیہ کا تقدس عطا فرمایا۔ جو بھی قدرت تمہارے چاروں طرف ہے، مظاہر ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان کو دے کر کس کی معرفت حاصل ہوگی؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور انسان کو کتاب فطرت کے سائنٹیفک مطالعے اور مشاہدے کی جانب متوجہ کیا۔ اللہ نے خود کہا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت اولم ینظروا ماذا فی السماوات والارض۔ سورہ یونس میں آتا ہے، دیکھتے نہیں آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے؟ تو اس کائنات اور اس کے مظاہر پر غور و فکر کی دعوت کس نے دی؟ قرآن نے دی۔ یہ کائنات تمہارے لیے مسخر ہے، یہ ہمیں کس نے آگاہی دی؟ قرآن نے دی۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات کو پھر کس نے تسخیر کیا؟ بلا شبہ تسخیر کائنات کا آغاز تو ہم نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم سو گئے، اور اس تسخیر کائنات کے عمل کو کس نے آگے بڑھایا؟ اہل یورپ نے بڑھایا۔ ہم نے اسپین میں جا کے ان کو جگایا، ان کو جگا کے ہم خود سو گئے، اور انہوں نے تسخیر کرتے کرتے ایک بہت بڑی قوت کی شکل اختیار کر لی۔ اور دوسری جانب منطق کو استخراج کی تنگنائیوں سے نکال کر استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا۔ یہ استخراج اور استقراء میں کیا فرق ہے؟ استخراج کہتے ہیں کسی ایک چیز پر غور و فکر کرنا اور اس کی پوری کی پوری ڈیٹیلز کو جاننے کی کوشش کرنا، بقول ڈاکٹر سار احمد صاحب کے، بال کی کھال نکالنا، یہ استخراج ہے۔ پہلے اسی کے اوپر سارے کا سارا غور و فکر کا منہج یہی تھا، طرز یہی تھا۔ قرآن نے ہمیں استقراء کا منہج عطا کیا کہ نہیں، اپنے مشاہدے کو وسیع کرو، زیادہ چیزوں کی طرف نگاہ ڈالو، کسی ایک چیز پہ فوکس مت کرو، اور ان چیزوں سے اصول ڈھونڈو، پھر جو اصول ہر جگہ پایا جائے وہ اصول بڑا مسلم ہوگا۔ یہ اصول یہاں بھی ہے، یہ اصول یہاں بھی ہے، یہ اصول یہاں بھی ہے، تو وہ جو اصول محکمات کی بنیاد پر ہوگا اس کی بنیاد پر اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ اصل میں ہے استقرائی منہج، اور اس سے پہلے استخراجی منہج تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اس منہج کو اختیار کیا مغربی تہذیب نے، اور استقرائی منہج اختیار کیا، اس طرح استقراء کی وسعتوں اور پہنائیوں سے روشناس کرایا، اور اس طرح جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے میدان ہموار کیا۔ چنانچہ یہی چیز یورپ میں تحریک احیاء علوم کی بنیاد بنی، جس کے نتیجے میں یورپی اقوام اوج ثریا پر پہنچے، انتہائی ترقی کی بلندیوں پر پہنچ گئیں، اور یہ صورت پیدا ہوئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت علامہ کی یہ ظرف نگاہی، ظرف نگاہی کا مطلب وسیع النظری، بجائے خود جس عظمت کی مظہر ہے اس سے قطع نظر، میرے لیے اس کی قدر و قیمت کا ایک اضافی پہلو یہ ہے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم قول کی عظمت و صداقت مبرہن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو گرائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس حدیث کو پڑھ کے بڑا پریشان رہتا تھا کہ ہم لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں ہم تو پست ہیں، اور جو نہیں مانتے کافر وہ ترقی پر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر میں اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتے مطمئن کرتا تھا کہ نہیں، یہ حدیث صرف مسلمانوں کے لیے، کہ اگر مسلمان قرآن مجید کو تھامے رہیں گے تو ان کو ترقی ملے گی، نہیں تھامیں گے تو زوال پر رہیں گے. معلوم ہوا کہ یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمومی ہے. لہذا قرآن مجید کی دیوی تعلیمات کو کہ ایک پہلو کو اختیار کیا اہل مغرب نے, وہ ترقی پر پہنچ گئے اور ہم اس حوالے سے غافل ہیں, لہذا ہم پستی میں ہیں. گویا مغربی تہذیب بھی جو ابری تو یقیناً قرآن کی ہدایت و رہنمائی کے ایک اہم جز کے سہارے ابری, اور مسلمان گرے تو اسی سبب سے گرے کہ انہوں نے قرآن کی اس ہدایت سے یورپ کو روشناس کرانے کے بعد خود اسے ترک کر دیا. گویا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکے قرآن ہو کر. اور فارسی میں خار از مہجور یہ قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دوران شدی, اے جو شبنم بر زمین افتندائی, در بغل داری کتاب زندائی. اے قوم جو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج خوار ہے ذلیل ہے, تو زمانے کے برا ہونے کا شکوہ کر رہی ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح آج زمین پر بکھری ہوئی ہے, پامال ہو رہی ہے, تیری بغل میں کتاب زندہ قرآن موجود ہے. اس قرآن سے دوبارہ تعلق قائم کرو, اس کی تعلیمات پر عمل کرو, تمہیں پھر سے دنیا میں عزت ملے گی. نمبر دو, تہذیب حاضر کا دوسرا جز اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں. انر کون تہذیب کا قرآنی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی تحسین کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نہیں علامہ اقبال اس کی تحسین کر رہے ہیں. اور اس کا جو ظاہر ہے اس کے بارے میں اقبال کا کیا تاثر ہے. تہذیب حاضر کا دوسرا جز اس کے کچھ خارجی مظاہر ہیں جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا ہے, یعنی ایک چمکنے والا ظاہر. لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے, یعنی اقبال کے اشعار کو سمجھنے سے, اس کو فالو کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو رخ ہیں, جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر کے الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں. تو نے کیا دیکھا رہی مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر. بظاہر بڑی اچھی اچھی اصطلاحات ہیں اور اس میں جو ہے وہ آزادی اور اس میں ویمن رائٹس اور ورکرز رائٹس اور نہ جانے کیا کیا بڑی اچھی اچھی اصطلاحات ہیں, تہذیب اور سویلائزیشن اور یہ وہ, لیکن حقیقت میں نظر آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی وہ اپنا اصل نقاب ہٹا دیتے ہیں اور پھر چنگیز خان کی طرح کبھی جاپان میں تباہی پھیلائی, کبھی ویتنام میں, کبھی فلسطین میں, کبھی عراق میں, افغانستان میں, آپ سب کے علم ہے کہ کیا حرکت ہے ان کی. کہیں ان کی نشاندہی طب مغرب کے مزے میٹھے اور اثر خواب آوری, یہ مصرع ہے ان کا, مزے میٹھے ہیں لیکن ایسا مزہ ہے کہ تمہیں بعد میں کیا کر دے گا, سلا دے گا, بے ہوش کر دے گا, جیسے الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں. اور اس زمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ ہے ڈیزلنگ ایکسٹیریئر. تہذیب حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش و مرغوب کن مظاہر خارجی میں سے مثلا ایک حریت فکر ہے, یعنی آزادی آزادی آزادی, فریڈم بڑا اچھا سلوگن ہے لیکن ہے کیا, یہ صرف ظاہر ہے. اس کے پیچھے اندرو چنگیز سے تاریخ تر کیا ہے, جس کے پردے میں باضابطہ کفر و الہاد ہے. یعنی اللہ سے بھی آزادی, شریعت سے بھی آزادی, انسان کو بالکل ہی مادر پدر آزاد کر دیا, یا لا ادریت اور ارتبائیت. لا ادریت ہم کچھ نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا کیا شریعت ہے اور کیا اللہ ہے اور کیا ہوگا اللہ, نہ اقرار کرتے نہ انکار کرتے, ہوگی آخرت پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, نہ انکار کرتے نہ اقرار کرتے ہیں. اور ارتیابیت ریب سے بنا ہے, شک شکوک, اور ان دونوں کا حاصل ہے یا اوریاں لا مذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لا دینیت. یا تو کوئی مذہب کا نام لینے کو تیار نہیں, اور یا پھر صرف مذہب ہی ہے جو عقائد عبادات رسومات تک محدود ہے, اور دین پورے اجتماعی نظام میں بھی اللہ کو بڑا ماننا اس کا انکار ہے. گویا ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار, انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ, انسانوں کو حیوان بنا دیا. جب شریعت نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر تو انسان جو چاہے کرے. پچھلے دنوں کیسے میں سایا کہ اگر لباس اتارنا انسان کو ماڈرن بنا دیتا ہے تو سب سے زیادہ ماڈرن کون ہے؟ جانور. وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے, وہ تو لباس نہیں پہنتے. دوسرے حریت عمل ہے, جس کی شکر والی تہ کے نیچے مزمر ہے ابایت اور آوارگی کا زہر. ایک ہے افکار کی آزادی, ایک ہے عمل کی آزادی. انسان جو چاہے کرے انسان آزاد ہے. اس کے نیچے مزمر ہے ابایت. ابایت کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے, ہر چیز صحیح ہے. نتھنگ از گڈ, نتھنگ از بیڈ, بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. اور آوارگی کا زہر, جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال دیا ہے. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں اور نظریہ مساوات مرد و زن, جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے. آگے مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ مرد کے اندر اب وہ مردانگی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ پردہ, اس کی وجہ سے انسان کی جنسی خواہش وہ برقرار رہتی ہے. جب پردہ ختم ہو جائے اور بہت زیادہ ایک چیز عام ہو جائے, اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب میں عورت خود کو پرکشش بنانے کے لیے اور سے اور اوریاں ہوتی ہے, اور سے اور اوریاں ہوتی ہے, تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو. لیکن مرد کی وہ خواہش مر جاتی ہے. تو اور عورت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ چھپانے والی شے, وہ شے جو کہ مستور ہو. عورت عورت نہیں رہی, وہ اپنے آپ کو اور زیادہ نمایاں کر رہی ہے, اور زیادہ اوریاں کر رہی ہے. تو مرد کو نہ مرد اور زن کو نہ زن بنا کر رکھ دیا, اور دونوں کو تماشائی و ہر جائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولہے ہلا کر رکھ دی. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ایک مرد کو پوری اعتبار سے کشش محسوس ہو صرف اپنی بیوی میں. کوئی اور عورت اس کے رابطے میں آئے نہ, وہ کسی اور عورت کو دیکھے ہی نہ, تاکہ اس کی ساری توجہ کس پر ہو؟ اپنی بیوی پر ہو. اور بیوی کی ساری توجہ کس پر ہو؟ اپنے شوہر پر ہو, تاکہ خاندان مضبوط ہو. لیکن جب آپ نے آزاد اور مخلوط معاشرت کا سلسلہ شروع کر دیا, تو پھر ظاہری بات ہے کہ تماشائی اور ہرجائی بن گئے. اب تو مرد کے ذاتے میں کئی عورتیں ہیں, اور عورت کا تعلق نہ جانے کتنے مردوں سے ہے. اس کی وجہ سے خاندان کا ادارہ, اس کی چولہے ہل گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور, کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. وہی بات کہ اب اس کے اندر عورت کے لیے کشش ہی ختم ہو گئی. اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار و زن تہی آغوش. مرد کا کام تھا کہ وہ باہر نکل کر محنت و مزدوری کرے, اور عورت کا کام تھا کہ وہ گھر کے ادارے کو چلائے. عورت پر ظلم ہے کہ وہ بیچاری بچے کی پیدائش میں, اس کی پرورش میں اتنی مشقتیں اٹھائے, اور پھر اس سے کہا جائے تم باہر نکل کر اور کام کاج بھی کرو مساوات کے نام پر. عورت گھر میں ہو, مرد باہر, اس کی ذمہ داری ہے عورت کے سارے اخراجات پورے کرے. جب ہم نے خواتین کو بھی معاشی میدان میں لے آئے, تو عورتیں کام کاج کے حوالے سے ذرا سستے معاوضے پر مل جاتی ہیں. تو مرد تو بیکار ہو گئے, ان کی جگہ عورتیں کام کر رہی ہیں. اور عورتیں پھر کہتی ہیں کہ یہ جو بچہ ہے, اس کی پرورش ہے, یہ ہمارے لیے مصیبت ہے, یہ دونوں کام کیسے ساتھ چلیں. تو لہذا ان کی خواہش ہے کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو. اور یہ کچھ ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر اب اکثریت جو ہے وہ بوڑھوں کی ہے, جوان رفتہ رفتہ کم ہو رہے ہیں, اس لیے کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے. پیدا ہوتے بھی ہیں تو اکثر و بیشتر یا تو مار دیا جاتا ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ ماں نے حمل دواؤں کے ذریعے سے ان کی آمد کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے. کہ اسی طرح خشت اول چون حد میں مار کچ, تا سریا میر اوت دیوار کچ. جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی پہلی بنیادی ٹیڑھی ہوگی, اس عمارت کو تم جتنا مرضی اونچا لے جاؤ, سریا تک لے جاؤ, وہ عمارت ٹیڑھی ہوگی. کہ مستاق اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات کے حسین عنوانوں اور انسان کو اولاً لادینی جمہوریت سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا, جو چہرہ روشن اندرود چنگیز سے تاریخ تر کا مصداق کامل ہے. اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی. بادشاہت ختم کی تھی, اس کی جگہ کس کی آمریت آ گئی؟ پیسے والوں کی. پیسے والا ہی الیکشن میں اپنی تشہیر کر سکتا ہے, وہی پیسہ خرچ کر سکتا ہے ووٹ لینے کے لیے, اور جب وہ ووٹ لے کے آئے گا اسمبلی میں تو پھر کیا کرے گا؟ جتنا پیسہ لگایا ہے اسے ڈبل بنائے گا, اب تو اور زیادہ بنا رہے ہیں. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ کوپری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیو ہے، اور یہ ایک لبادہ اوڑے ہوئے اور یہ ناچ رہا ہے، پائے کوب اپنے پاؤں مار رہا ہے. اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا. پہلے جمہوریت آئی جو جمہوریت نہیں تھی، عوام کی حاکمیت نہیں تھی، حقیقت میں کس کی امریت تھی؟ سرمایہ داروں کی. اور اس کے بعد دوسرا ظلم کیا کیا؟ وہ ظلم کیا اس مغربی سوچ نے، اللہ سے تو بالکل آزاد ہے، اللہ کی تو ماننی نہیں، وہی کی طرف تو دیکھنا نہیں، خود ہی تجربے کرنے ہیں. تو اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا، جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا. فاتبرو، عبرت حاصل کرو، بس تم ایک مشین ہو، صبح نکلو جا کر سارا دن کام کرو اور شام میں اپنے دربے میں دوبارہ آ جاؤ. سب کا مکان ایک جیسا، سب کی سواری ایک جیسی، سب کا لباس اور سب کی ساری سہولیات ایک جیسی، بس انسان مشین کا پرزہ ہے، اس کا کام صرف کیا جا کے اچھے بچوں کی طرح کام کرے اور واپس آ جائے. آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے. ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس المیہ کا اصل سبب سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس تہذیب کا یہ برا حشر کیوں ہوا. ایک جملے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے علم الاسماء پر تو پوری توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرین شی سے حضرت آدم کی سرشت میں ودیت کر دیا گیا تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. ہم کہتے ہیں یہ علم کس چیز کا؟ یہ فزیکل باڈیز کا علم ہے، یہ علم الابدان ہے. بیج کی طرح آدم علیہ السلام کے ذہن میں ڈال دیا گیا تھا، رفتہ رفتہ اس نے پودے کی شکل اختیار کی، اس کی مختلف شاخیں وہ ظاہر ہوئیں. پھر جملہ پڑھ لیجئے کہ اس نے علم الاسماء پر پوری توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرینش ہی میں، یعنی ابتدائے تخلیق ہی میں، حضرت آدم کی سرشت میں، ان کے وجود میں، ان کے مزاج میں ودیت کر دیا گیا تھا، اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظہور، بروز کا مطلب بھی ظاہر ہونا، ظہور کا مطلب بھی نمایاں ہونا، اور صعود و ارتقاء، صعود کا مطلب چڑھنا، ارتقاء کا مطلب ترقی، یعنی ترقی کرتے جانا، کے ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواص کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی. اس علم پر تو بہت توجہ ہے کہ جس سے انسان نے ٹیکنالوجی اور سائنس اس میں عروج حاصل کیا، لیکن اس علم وحی سے اکثر منہ موڑ لیا ہے، جس سے قرآن ہدایت فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ بھی سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں ہے کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سورۃ البقرہ آیت 38 سے تعبیر کرتا ہے. نتیجتاً اس نے اس دجال کی صورت اختیار کر لی جس کی ایک آنکھ ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے دو آنکھیں دی تھیں، ایک علم الابدان اور ایک علم الادیان، ایک ہدایت کا علم جو کہاں سے ملے گا؟ وحی کے ذریعے سے، اور ایک مادی علم جو ملے گا غور و فکر سے، تجربے سے. تو ایک آنکھ تو کھلی ہے اور ہم صرف علم الاشیاء میں کھوئے ہوئے ہیں، اور جو علم الوحی ہے ہم نے وہ آنکھ بند کر رکھی ہے. تو دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک آنکھ اس تہذیب کی بند ہے، ایک کھلی ہے، اور جس کی پیشانے پر جلی حروف میں کافارہ لکھا ہوا ہے. یہ حدیث، یہ تہذیب، یہ بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے، نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، لیکن جب اللہ سے بحث ہی نہ ہو، اللہ کا ذکر ہی نہ ہو، تو پھر یہ عدم اقرار و انکار کے پردے میں کیا ہے؟ یہ انکاری ہے. چنانچہ اب یہ یکششم افریت، ایک آنکھ والی بلا، نو انسانی ہی نہیں، ہر قسم کی حیات ارضی کی کلی تباہی پر تلا کھڑا ہے. یہ تہذیب تباہ کرنے والی ہے دنیا کو. یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ اس وقت کا یہ تجزیہ ہے کہ اب ان قریب دو جنگیں، عظیم جنگیں تو ہو چکی ہیں، تیسری ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب قریب ہی ہے، اور یہ افریت اس نے اتنے خطرناک مولک ہتھیار تیار کر لیے ہیں اس ہدایت کی محرومی کی وجہ سے کہ یہ دنیا کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کی ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کا نظر نہیں آتا. ہم یک رخے ہو جاتے ہیں, جس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اس کی ہر خرابی کو بھی اگنور کرتے ہیں, اور جس کے دشمن ہو جائیں اس کی اچھائی کا بھی اعتراف نہیں کرتے. حدیث کے الفاظ ہیں, نہ تمہیں کسی کی محبت اندھا کر دے اور نہ تمہیں کسی کی دشمنی اندھا کر دے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں علامہ اقبال ہے جس نے ترجیہ کر کے بتایا ہے کہ اس تہذیب میں ایک اچھی چیز بھی ہے, جس کی وجہ سے اس تہذیب نے کیا کی ہے, ترقی کی ہے. اس کا انر کون قرآنی ہے, اس نے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غور و فکر اور جو ہے وہ ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے. لیکن اس کا برا پہلو وہ اس کا بظاہر ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے, بظاہر بڑے خوشنما قسم کے سلوگنس ہیں لیکن ان کے اندر زہر ہے. اور ان کے بعد ان کی شمع سے اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس کے توازن کا عکس کامل موجود ہے, اور وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور. اب یہ ڈاکٹر صاحب کس کو سنا رہے ہیں, اقبالیوں کو سنا رہے ہیں, مجلس اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو شاگرد ہیں اور جو ان کے پرستار ہیں, مجھے ان میں سے بھی کسی میں توازن نظر نہیں آتا. یہ توازن اگر مجھے نظر آیا تو صرف کس میں, ایک شخصیت میں, اور وہ ہیں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم. بدقسمتی سے ہم بھی ان سے واقف نہیں ہیں. ڈاکٹر رفیع الدین کو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے, میرے استادوں میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کتنے سلسلوں سے قرآن سیکھا, جی 5, 8, 8 نہیں 4, ایک مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی, تحریکی فکر وہاں سے لیا, ایک علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین, فکری پہلو ان دونوں سے لیا, اور مولانا حمید الدین فرائی اور مولانا اصلاحی, ان دونوں سے نظم قرآن لیا, قرآن کا نظم, اور اسلاف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں چمٹا ہوا ہوں. کس کی وجہ سے, دو شیخین کی وجہ سے, شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. تو ڈاکٹر صاحب کے استادوں میں سے ہیں کون, ڈاکٹر رفیع الدین. ان کی ایک کتاب قرآن اور علم جدید, میں نے وہی زیادہ غور و فکر سے پڑھی ہے, باقی تو میں خود بھی بہت اس لحاظ سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں کہ سمجھ نہیں سکتا. اس میں اس اللہ کے بندے نے ایک ایک نظریے کا بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ ڈارون کی بات کہاں تک صحیح ہے, کہاں اس کے اندر گمراہی آئی ہے, کارل مارکس نے کی بات کہاں تک صحیح ہے, کہاں اس نے ٹھوکر کھائی. تو انہوں نے ایک ایک تجزیے کو, ایک ایک فلسفے کا تجزیہ کر کے اس کی گمراہی کو واضح کر کے اور سب کا حل ایک ہی بتایا ہے. یہ نہیں کہ ڈارون کے نظریے کی تصحیح کے لیے حل کچھ اور ہو اور مارکس اور ایڈلر اور فرائیڈ کے نظریات کی تصحیح کے لیے کہتے ہیں اگر اس چیز کو مان لیا جائے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو ان تمام نظریات کا جو غلط پہلو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. علمی ذوق رکھنے والوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, اردو میں بھی انگریزی میں بھی ہے. اردو میں ہے قرآن اور علم جدید اور انگریزی میں ہے قرآن اینڈ ماڈرن نالج. ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی اور سرگردانی نظر آتی ہے, یا انتہا پسندی اور یک رخاپن, یا تو بس وہ حیرت ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ متضاد باتیں ہیں اس کے اندر, پتہ نہیں کیا یہ شک سا پیدا ہو جاتا ہے. کچھ باتیں اچھی بھی لگ رہی ہیں, کچھ باتیں غلط بھی لگ رہی ہیں, تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, یا پھر یک رخاپن ہوتا ہے. اور بحثیت مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا. چنانچہ ایک طرف علماء اکرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکل ہی رد کر دیا. علماء کہتے ہیں مغربی تہذیب میں کوئی خیر نہیں ہے, یہ کفر ہے, یہ جو ہے وہ الحاد ہے, گمراہی ہے. نتیجتاً اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی, جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا. وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے. دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو منوان قبول کر لیا. جو بھی علی گڑھ اسکول آف تھاٹ ہے اس نے اسے پورے کا پورا قبول کر لیا. نتیجتاً اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے پیدا شدہ سنائی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مروب ذہنیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لیا، ان کی غلط باتوں کے لیے بھی جواز ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اور اس زمن میں بھی اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندہ قلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ شیخ حرم سے مراد کون ہے؟ علماء اکرام۔ علماء اکرام سے کہا کہ آپ تو مسجد کے اندر محصور ہو گئے، باہر نکلیے، اور اس وقت قوم کو خطرات ہیں ہندوؤں کے تعصب سے بھی، انگریزوں کے ظلم سے بھی، ان حالات میں قوم کی رہنمائی کیجئے، جبکہ آپ محدود ہیں مدرسوں تک، خانقاہوں تک، مسجدوں تک۔ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ علماء پھر بھی نہیں بولے، علماء نے کہا میں تم سے قصور کار نہیں ہے، تم لوگ گمراہ ہو، غلط ہو، یہ ہو، علماء پھر بھی نہیں بولے۔ آواز کہاں سے آئی؟ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بت قدے میں کھو گیا کون؟ تم چلے تھے قوم کی بگڑی بنانے اور مغربی تہذیب اور مغربی استعمار سے قوم کو نجات دلانے، تم تو خود انگریز ہو گئے ہو، تم تو خود ان جیسے ہو گئے ہو۔ تو یہ دونوں کی جو محدودیت تھی اقبال نے دو اشعار میں اس کو واضح کیا۔ فکر اقبال کی اس روشنی میں تو ابھی آپ نے سمجھا کہ جو مغربی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی ہے اسی کے اثرات ہمارے اوپر بھی ہیں، اور ہم بھی سوشل ڈیموکریسی اور سیکولر ڈیموکریسی کے نعرے اس ملک میں لگا رہے ہیں۔ بھٹو نے کیا نعرے لگائے تھے؟ پہلا نعرہ تو وہ تھا کہ جو مسلمان کی مجبوری ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، باقی تین نعرے اس پہلی بات کی نفی ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، نمبر دو جمہوریت ہماری سیاست ہے، یعنی ایکسیپٹ ہم اسلام کی خلافت کو نہیں لیں گے، ہماری سیاست کیا ہے؟ جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے، معیشت ہم وہاں سے لیں گے، وہ اسلام سے نہیں لیں گے، اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اللہ نہیں ہے، کون ہے؟ عوامی حاکمیت عوام ہے۔ تو یہ اس نے کہاں سے لی، یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ اصل میں ہے مغرب کے اثرات۔ تو وہ مغربی تہذیب جس کے اثرات آئے ہیں اس کا تجزیہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ اس میں کیا پہلو اچھا ہے اور کیا پہلو اس کا خراب ہے۔ اب آئیے حالات حاضرہ جو اس وقت تھے اس کی طرف، کہ یہ جو قومی دھارا ہے جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے۔ فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ محیب لہر کا تجزیہ کیا جائے۔ محیب کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والی، ہیبت ناک، کہ یہ چیالا کلچر یہ پھر جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، اس محیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو جز سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ صرف برا بھلا مت کہو اس دھارے کو، اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی، اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے، نہ تصورات قائد اعظم کی نقیز۔ نقیز کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نقیز، نقض غزل، قرآن مجید کی اصطلاح ہے، نقیز کا مطلب توڑنے والی۔ اس درمیانی دھارے کا بھی ایک حصہ نہ غیر قرآنی ہے نہ غیر اسلامی، نہ اقبال کے نظریات کے خلاف ہے اور نہ تصور قائد اعظم کو توڑنے والا، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے، اور پاکستان کے مصور و مفکر اور موسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی۔ پاکستان کا مفکر کون ہے، مصور کون ہے؟ علامہ اقبال، اور موسس اور معمار کون ہے؟ قائد اعظم۔ دونوں کے خیالات کے مطابق بھی، اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مضبر ہے۔ البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم ہے اور بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی، الحاد کہتے ہیں ٹیڑھ کو، اور ٹیڑھ یہ ہے کہ انسان جملہ معمولات زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شامل نہ سمجھے، یہ ہے الحاد۔ اللہ کے بغیر ہی مختلف چیزوں کا تجزیہ کر رہا ہو. زلزلہ کیوں آیا؟ خود سے آ گیا. پلیٹیں ہلی اور زلزلہ آ گیا. زلزلے سے چھٹکارا کیسے ہوگا؟ نذیر نانی صاحب نے کہا 2005 میں دیکھو جاپان والوں نے زلزلے سے چھٹکارے کا تریاق دریافت کر لیا ہے. ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے کہ اب ان کے زلزلوں کا اثر نہیں ہوتا. زلزلے آتے ہیں عمارتیں جھولوں کی طرح ہلتی ہیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. گویا ہم اللہ تعالیٰ کو اب عاجز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس عذاب کو روک سکتے ہیں. یہ ہے ٹیڑی فکر. اللہ نے پھر دکھا دیا 2005 کے بعد سونامی کے ذریعے حالیہ زلزلے کے ذریعے سے کہ تمہاری ساری ٹیکنالوجیاں دری کے دری رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں تمام آفات سے محفوظ فرمائے اور ٹیڑی فکر سے بھی محفوظ فرمائے. تو دوسرا جوز جو بجائے خود نہایت اہم ہے, نہایت اہم ہے, بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی, اور خالص مشرکانہ بھی اور ملحدانہ بھی. اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس مین دھارے کے بھی دو جز ہیں, ایک بالکل صحیح ہے اور دوسرا ہے جو کہ بہت ہی گمراہ کن اور ملحدانہ اور مشرکانہ اور سب کچھ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا, سب کچھ ہے, یعنی خرابی کے حوالے سے اس میں سب کچھ ہے. اس دھارے اور لہر کی انر کور کے اجزاء ترکیبی میں سے اولین ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کے اوپر بڑا کرم کیا ہے, اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو ہم نے بڑا پاکیزہ رزق دیا ہے, ہم اسے بحر و بر میں اٹھائے پھرتے ہیں. کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و تکریم اور رنگ و نسل, مال و منال یعنی مال و اسباب اور عہدے پیشیہ جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلی و ادنا, شریف و رذیل اور اونچ نیچ کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ اور انسانوں کے مابین اس سماجی و معاشرتی سطح پر کامل مساوات, سب انسانوں کی یکساں عزت ہوگی, سب کا مال, سب کی جان, سب کی آبرو ہمارے لیے کیا ہے, یکساں محترم ہے. یہ فکر کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے. لیکن ہم نے اسلام کی اس فکر کو بھلا دیا, ہم نے اسلام کو ریلیجن بنا دیا, مغربی تصور کے مطابق مذہب بنا دیا. ہمارے ہاں دینی طبقات, عقائد, عبادات, رسومات, اس کی تو بہت بحث کرتے ہیں, اس پر اس میں غلطی ہو جائے تو فتوے لگا دیتے ہیں, عقائد کے حوالے سے کچھ ہو جائے تو میدان میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اجتماعی گوشوں میں, اس پر مذہبی طبقہ بولتا ہی نہیں. ہمارے ایک ساتھی نے مثال دی تھی, سود ملک سے ختم ہو رہا تھا, مشرف نے 24 جون 2002 کو دھاندلی کر کے سود کے ختم کرنے کی پوری محنت کو برباد کر دیا. توہین شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ توہین رسالت ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھی, کوئی مولوی نہیں بولا, کیونکہ معاملہ کس کا تھا؟ وہ سماجی عدل کا تھا, سماجی انصاف کا تھا, اس پہ نہیں بولے. اور اگر کوئی اللہ کے رسول کی شان میں الفاظ کے ساتھ گستاخی کر دے تو اس پہ ہمیں جوش آ جاتا ہے, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونا چاہیے, لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہمارا معاملہ بھی صرف عقائد کی حد تک ہے اور سماجی انصاف کے حوالے سے ہم سارے دینی طبقات, ہم کیا ہیں, ہم بہت بہت دور ہیں, بہت دور ہیں, ہم اس کی باتیں نہیں کرتے. بافائے الفاظ قرآنی, یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. سید کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور مصلی کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ تقسیم کیوں ہے؟ ابھی بھی بعض علاقوں میں سید کو دیکھ کر لوگ اس کے پاؤں چھوتے ہیں, اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے نہیں. یہ تقسیم کیوں ہے معاشرے میں؟ کیوں سردار بہت اونچا ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ نیچے ہیں؟ ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک ہی مرد اور ایک عورت سے, تم سب کا خالق بھی ایک ہے, والدین بھی ایک ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے, کیوں؟ تاکہ تم پہچانے جاؤ. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. یہ تو قرآن, یہ ہے قرآنی فکر. اور اقبال نے اس کو کیسے بیان کیا, کل مومن اخوتن اندر دلش, کل مومن اخوتن, سورہ حجرات کے الفاظ ہیں, انما المؤمنون اخوتن, مومن کے دل میں جتنے بھی مومن ہیں وہ سب کے سب بھائی بھائی ہوتے ہیں. حریت سرمایہ آب و گلش اور آزادی, یعنی ہر انسان آزاد ہے, کوئی کسی کا غلام نہیں ہے, کوئی آقا نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے. حریت یہ والی آزادی, یہ اس کے جو مٹی اور پانی کا جو پورا کا پورا مجموعہ ہے انسان, یہ اس کے ضمیر میں پوشیدہ ہے. مسلمان انسان کو کسی انسان کا غلام سمجھتا ہی نہیں ہے. نا شکیب امتیازات آمدہ, وہ جو امتیازات ہیں وہ ان سے نا واقف ہے. کیوں نسل کی بنیاد پر برہمن اونچا اور شودر گھٹیا ہو؟ شودر کا قصور کیا ہے کہ وہ شودر کیا پیدا ہوا ہے؟ سید کا کمال کیا ہے کہ سید کیا پیدا ہوا ہے؟ در نہاد و مساوات آمدہ, اور اس کی سرشت میں, اس کے باطن میں ایک مساوات کا تصور ہے. ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترہ امتیاز ہے جس کے سامنے ایچ جی ویلز جیسے دشمن اسلام اور شاتم رسول بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتے ہیں. وہ بھی تعریف کرتا ہے کہ اس مساوات کو پہ اصول پر اگر کوئی معاشرہ کسی نے قائم کیا تو وہ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہاد مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے. اس ضمن میں حضرت علامہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں اضافہ کروں گا, تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو. کیا ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ خاص طور پر جاگیرداروں کے علاقے میں جانوروں کی سطح پر نہیں رہ رہے؟ بڈیروں نے, خانوں نے, سرداروں نے ان کو جانور بنا رکھا ہے. ان کو ان کے حقوق کی پہچان کس نے کرائی تھی پہلی مرتبہ اس ملک میں؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. ہم بھی نہیں, ہم تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھٹو کی, لیکن بھٹو ہے جو سیاست کو ان بڑوں بڑوں کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر کہاں لے آیا؟ گلی کوچوں میں لے آیا, اور اس نے ان کو اپنے حقوق کا احساس دلایا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ بعد میں آیا کہ غلط بھی نکلا, اور مزدوروں نے پھر کام کرنا چھوڑ دیا اور سرمایہ داروں کے گربانوں پر ہاتھ ڈال دیا. لیکن یہ ہے کہ اس مساوات کا شعور اگر دیا ہے کسی نے پہلی مرتبہ پاکستان میں تو کس نے دیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. اس انر کور کا دوسرا اہم جز ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق, یعنی سول رائٹس, اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات. مساوات محمدی کا نعرہ کس نے لگایا تھا اس ملک میں؟ نہیں بولیے گا, بھٹو نے. مساوات محمدی, جس سے تمیز بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے. عمل اس نے کیا کیا وہ چھوڑیے, نعرہ اس نے یہی دیا تھا. روٹی کپڑا اور مکان اور یہ سارے نعرے دے کے اس نے قوم کو اپنے دیوانہ بنایا, اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو, نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو, اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق دیتا ہے, بلکہ نو انسانی کونو عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ, پر عمل پیرا ہو جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جس میں اثر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر, ایک آپ نے کہا بھائی کسی کا کوئی مجھ سے شکایت ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے, ایک صاحب نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا, آپ نے اپنی پیٹھ کھول دی, بدلہ لے لو. اس نے آگے بڑھ کر آپ کا مہر نبوت چوما, اس نے کہا میں تو یہ چاہ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کی پیٹھ کھلوائی. حضرت عمر نے بھرے بجمے میں احتساب پر برا فروختہ نہ ہو کر, ناراض نہ ہو کر, بلکہ بالفعل جواب دہی فرما کر حضرت عمر سے بھرے مجمع میں ایک عجمی شخص کہتا ہے سلمان فارسی, لا نسمع ولا نطیع, نہ سنیں گے نہ مانیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہری کو ایک چادر ملی ہے, آپ کو دو چادریں کیسے ملی ہیں؟ حضرت عمر نے اس وقت جواب دیا اس کا کہ میرا بیٹا اس کی وضاحت کرے گا. جب بیٹے نے وضاحت کی کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی ان کو دی, ان کا قد بڑا ہے, اب کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے ایک عام مدعی کی عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر کبیدہ خاطر نہ ہو کر, ناراض نہ ہو کر, جو اعلیٰ روشن اور ابدی لازوال مثالیں قائم کی تھیں وہ آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں. اصل اسلام تو یہ ہے, اس کا بیان نہیں ہوتا. اور بس سارے مسائل نماز کے, زکوٰۃ کے, حج کے, عقائد کے یہ بیان ہو رہے ہیں, یہ باتیں ہم بیان نہیں کرتے. حضرت علی نے مقدمہ پیش کیا, یہودی کے پاس ذرا ہے وہ میری ہے, ان کے اپنے قاضی مقرر کردہ ہیں, کہتے ہیں کہ ثبوت لائیے. دلیل کے طور پر, گواہ کے طور پر کس کو پیش کیا؟ بیٹے کو پیش کیا, غلام کو پیش کیا. کہا یہ دونوں شرعی گواہ نہیں ہیں, آپ کا بیٹا آپ کا غلام ہے تو آپ ہی حق میں بولیں گے. دعویٰ خارج کر دیا. حضرت علی اس پہ ناراض نہیں ہوئے, یہودی اس انصاف کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا. اور عہد حاضر کا انسان ان کو اچیو اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکو الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. آج کے انسان چاہتا ہے کہ یہ عدل ملے, پوری دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ اسے ایسا عدل ملے, وہ عدل جو ہم خلافت راشدہ میں دیکھ رہے ہیں. ہر کجابینی جہان رنگ و بو, زاں کے از خاکش برویت آرزو. تم اس جہان رنگ و بو میں جو بھی تم حسن دیکھ رہے ہو اور جو کچھ بھی ہے, یہ اصل میں اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے برآمد ہوا ہے. یا ذ نور مصطفیٰ اورا بہاس, یا تو وہ حضرت مصطفیٰ کے دیے ہوئے نور ہدایت اس رہنمائی سے لیا گیا ہے, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ, یا ابھی بھی انہی کی دی ہوئی تعلیمات میں وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, اس کے لیے جستجو کر رہا ہے. لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں, لہذا افراط و تفریط کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. انسان چاہتا ہے کہ عدل ملے, وحی کی طرف نہیں دیکھ رہا, محروم ہے. علم الاشیاء میں صرف کھویا ہوا ہے, علم الوحی سے محروم ہے. لہذا مختلف تجربے کرتا ہے. جمہوریت کا تجربہ کیا تو پیسے والوں کی آمریت آ گئی. اشتراکیت کا تجربہ کیا, انسان کی آزادی بالکل ختم ہو گئی, جاندر بن گیا. اس کے بعد سوشل ڈیموکریسی کا تجربہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہو رہا ہے, لیکن اس میں بھی کیا ہے, چونکہ وحی سے محروم ہے. معاشرتی اعتبار سے سکون نہیں ہے, گھر کا ادارہ تباہ ہو گیا, لہذا اس کی وجہ سے مرد کولو کے بیل کی طرح محنت کر کے گھر پہ آتا ہے تو بیوی پر اعتماد نہیں ہے کہ بیوی میرے بعد نہ جانے کس کس کے ساتھ ملوث رہی ہے, پتنی اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے, تو لہذا سکون نہیں ہے, خودکشیاں ہیں. تام کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاں پھر بھی کچھ ریفارمز کر لیے, اصلاحات کر لیں. یورپ میں پھر بھی انسانوں کو انسان سمجھا جاتا ہے, مراد دی جاتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہے؟ مسلمانوں پر ہے. کوئی حسن مبارک بن کے بیٹھا ہوا ہے, سیروں پہ سوار ہے 30 سال سے, اور کوئی جو ہے وہ بادشاہ کے ذریعے سے حقوق سلب کر کے بیٹھا ہوا ہے. سارے مسلمان ملکوں میں یہ ظلم و ستم ہے. تو یہ تو جیسے یورپ نے بہت پہلے اپنے ہاں آزادی کی تحریک اٹھائی تھی, ہم اب وہاں پر پہنچے ہیں اور اب ہمارے ہاں اس آزادی کی تحریک اٹھ رہی ہے, لیکن امریکہ اس کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اساس بنا ہے. ہمارے ہاں بھی حبس تھا اور ایک بار پھر اب لوگ اٹھے ہیں, اور جس بھٹو نے ان کو ان کے حقوق کا شعور دلایا تھا, اسی کے نام کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. 86 کی بات ہے. اس انر کور کا تیسرا لیکن اہم ترین جزو ہے معاشی عدل و انصاف اور کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات اور ہر نوع کے اقتصادی استحصال اور سرمایہ داری کی لعنت کا مکمل خاتمہ, اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو کفالت کا, ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کا ذمہ. نمبر ایک, معاشرتی سطح پر سب لوگ برابر ہیں, سیاسی سطح پر سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے محکوم ہیں, کوئی انسان کسی کا حاکم نہیں, کسی گروہ کی بالادستی دوسرے پر نہیں, اور معاشی سطح پر ہر قسم کے ظلم, استحصال, جبر کا خاتمہ. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حواریین اور خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بالفعل کر کے دکھائیں. چنانچہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کون سی سورت کی آیت ہے یہ؟ سورہ حشر. تاکہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان گردش نہ کرے, زکوٰۃ کے ذریعے سے, وراثت کے ذریعے سے دولت کی تقسیم ہو, کے مطابق دولت کی منصفانہ تقسیم اسلام کے معاشی نظام کا اصل رسول ہے. اور وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، نہیں ہے زمین میں کوئی بھی جاندار مگر اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، اگر دجلہ و فرات کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں عمر ذمہ دار ہوگا. تو یہ روٹی کپڑا اور مکان کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کا نعرہ کس نے لگایا؟ مولوی نے نہیں لگایا، علماء نے نہیں لگایا، مذہبی جماعتوں نے نہیں لگایا، جس نے لگایا وہ اوپر آ گیا. اسلام کے اقتصادی مقاصد کے ضمن میں پالیسی اسٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے اقبال نے یوں فرمایا، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبین این است و بست. دین مبین کا اصل نقطہ ایک ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں کوئی محتاج نہ رہے. زکوٰۃ دینے والے ہوں، ان کو زکوٰۃ دینے والے نہ مل رہے ہوں. انسان زکوٰۃ دینے کو اپنی توہین سمجھے. یہ نقشہ لوگوں نے کب دیکھا؟ خلافت راشدہ میں. آب و نان ماس از یک مائدہ، دودھ آئے آدم کا نفس واحدہ. ہم سب کا دانہ اور پانی، ہمارے روٹی اور پانی سب ایک ہی دسترخوان سے ہے، کیونکہ تمام آدم علیہ السلام کی نسل ایک جسم واحد کی مانند ہے. تو ہر ایک کو اس کی بنیادی ضروریات وہ مل رہی ہوں ریاست کی طرف سے. لیکن افسوس کہ جب مسلمانوں کے دور زوال میں اس پر ملوکیت کے ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ داری کی چھاپ پڑ گئی تو اسلام اور قرآن کے رخ روشن کیے جہاں تابیاں نگاہوں سے اوجل ہو گئیں اور وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے. یعنی ہم نے بھی اسلام کا انقلابی اجتماعی پہلو بھلا دیا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. نتیجتاً قوم کی عظیم اکثریت تو اقبال کے اس شعر کا مصداق کامل بن چکی ہے کہ ہیج خیر از مرد کے زرکش مجو، لن تنال البر حتی تنفقو. جو بھی زرکش، جو پیسہ جمع کرنے والا شخص ہے، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو جو آدمی محبوب چیزیں خرچ کرنے پر تیار نہ ہو، ان کو جمع کرنے پر لگا ہوا ہو، کیا اس سے کسی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی نیکی کو پہنچ سکتا ہے؟ خود مذہبیت کی بھی اکثر و بیشتر صرف یہ مشق شدہ صورت، پرورٹڈ فارم باقی رہ گئی ہے کہ ہر قسم کے حلال و حرام و حلال سے ذرائع سے دولت سمیٹو، البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے کھاتے میں بھی جاری رکھو. لوٹ مار کرو خوب، لیکن ساتھ عمرے بھی کرو، حج بھی کرو، چندے بھی دو. چنانچہ دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، چنانچہ حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں سے زکوٰۃ وصول کر لینے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے. جو ضیاء الحق نے زکوٰۃ کا نظام بنایا. زکوٰۃ کس میں سے کٹتی ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں کٹتی. کس اکاؤنٹ سے کٹتی ہے؟ جس میں وہ سود دیتے ہیں. تو سود دیں گے اگر فرض کریں کہ 14%، تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کاٹ لیں گے. یہ تماشا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ تو ہے ضیاء الحق کا تماشا. ہمارا تماشا کیا ہے؟ ہمارا تماشا یہ کہ سود لو اور اس میں سے زکوٰۃ دے دو. پر تو ہمارے مذہبی مزاج کے سرمایہ دار بزرگ بہت پہلے سے عمل پیرا ہے کہ سود لو، اس میں سے زکوٰۃ خود دے دو. اس سلسلے میں نقد کے ضمن میں ربا النسیہ اور ربا الفضل. ربا النسیہ، اس سے آپ سب واقف ہیں، یہ جو ادھار کا سود ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت 100 روپے قرض، اور میں آپ سے ایک سال بعد کتنے لوں گا؟ 110 روپے. یہ ربا النسیہ ہے. اور ربا الفضل یہ ہوتا ہے اجناس کی تبدیلی کی صورت میں. حکم یہ ہے کہ اگر ایک جیسی اجناس ہوں تو پھر ان کا تبادلہ بالکل برابر کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے آپ سے ذرا کم کوالٹی کی گندم لی تھی 10 کلو، اب میں آپ کو واپس جب کر رہا ہوں تو میرے پاس اعلیٰ کوالٹی کی گندم ہے، یہ میں 10 کے بجے 8 کلو دے رہا ہوں. نہیں، یہ غلط ہے. یہ یا تو پوری 10 کلو دو، اور ورنہ یہ اب تو تمہیں 10 کلو دینی پڑے گی. اور ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسا معاملہ کرنا بھی ہو تو اپنی جو کوالٹی کی گندم ہے اگر کم درجے کے پہلے اس کو بیچو، اور اس کی جو مالیت ہے اس کے مطابق لین دین کرو، اور دوسرا بھی تمہیں اسی مالیت کے مطابق واپس کرے تاکہ کسی فریق پر زیادتی نہ ہو. تو ربا النسیہ اور ربا الفضل کی جو بے شمار صورتیں سرکاری و غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت و صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع و ترقی کی جملہ اسکیموں میں رچی بسی ہوئی ہیں. ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہم نے ایشو کیے ہوئے ہیں, وہ بھی پورے کا پورا سودی اسکیم ہے, اور ان کا ذکر تو تحصیل حاصل ہے. اگرچہ حضرت علامہ کے یہ دو اشعار نقل کیے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا, کہ میرے استاد مختار فاروقی صاحب کہا کرتے تھے کہ اقبال کا جو فارسی کلام ہے وہ تو بلا شبہ سونے میں تولنے کے مانند ہے. اضربا آخر چمی زائد فتن کس نداند لذت قرض حسن. ربا سے سوائے فتنوں کی اور کیا برآمد ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا کہ قرض حسنہ کسی کو دینے کی کیا لذت ہے, اس سے انسان کو کیسا روحانی سکون ملتا ہے. روحانی سکون کو چھوڑ کر اور سود جیسی مادی لذت وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے. اضربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ. سود کی وجہ سے انسان کا باطن تاریک اور اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے, اور آدمی ہو جاتا ہے درندہ. بس صرف نہ اس کے دانت ہوتے ہیں نوکیلے اور نہ اس کے پنجے ہوتے ہیں, بغیر پنجوں کے اور بغیر دانتوں کے انسان درندہ بن جاتا ہے. تاہم زمین کے سود کا ذکر ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے ضمن میں مذہبی سطح پر تو مغالطے موجود ہیں, شہدائیان اقبال کا ذہن بھی صاف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مجلس اقبال والوں سے بھی شکوہ کر رہے ہیں, چنانچہ وہ ان اشعار کو تو لہ لہ کر پڑھتے ہیں. کرتا ہے دولت کو اور آلودگی سے پاک و صاف, من امو کو مال و دولت کا بناتا ہے امین, اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین, اور دے خدا ہے یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں. اور رزق خود را از زمین برتن رواست, اپنا رزق زمین سے پیدا کرنا بالکل جائز ہے, پیدا کرو زمین سے. ای متائے بندہ وہ مل کے خداست, یہ جان لو کہ بندوں کے لیے تو یہ صرف فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے, لیکن اس زمین کا مالک بندہ نہیں ہے, اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن غالباً انہوں نے قرآن کی اس تعلیم اور اقبال کی اس تبیین, اس وضاحت کو صرف اخلاقی واسط کے خانے میں رکھا ہوا ہے, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی و فقہی نظام کی اہم اساس ہے. ہمارا اصل زمینوں کے حوالے سے تصور کیا ہونا چاہیے, جو ڈاکٹر صاحب بار بار بیان کرتے رہے, جو بیان کیا تھا پچھلی صدی میں, بلکہ پچھلی سے پچھلی صدی میں مرزا مظہر جانے جانا نے, جو کہ بہت بڑے فقیہ تھے, کہ ہندوستان کی ساری زمینیں اشری نہیں خراجی ہیں, ان کی مالک اسٹیٹ ہے لوگ نہیں ہیں. اسٹیٹ جس کو چاہے گی زمین دے گی کاشتکاری کے لیے اور اس سے اس کا ٹیکس لے گی. اور ہمارے ہاں انگریز نے ہزاروں ایکڑ جاگیریں لوگوں کو الاٹ کر دی اور وہ جاگیردار ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے مسلط ہوئے ہوئے. تو جب تک جاگیرداری ختم نہیں ہوگی اس ملک میں عدل آ ہی نہیں سکتا. تو یہ باتیں وہ ہیں جو اقبالیے بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیان نہیں کرتے, یہ باتیں بیان ہوں گی تو بس ڈال ہوگا. چنانچہ امام اعظم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام دار الحجرت مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مزارت مطلقاً حرام ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے. بعد میں جب علماء اکرام نے توجہ دلائی تو معلوم ہوا کہ مزارت کی کچھ شکلیں ان کے نزدیک حرام ہیں, کچھ شکلیں ان کے نزدیک جائز ہیں. یہ حرام ہے کہ جو زمیندار ہے, جو زمین کا مالک ہے, وہ زمیندار سے کہے کہ ٹھیک ہے محنت تم کرو, یہ جو زمین ہے نہر کے ساتھ ساتھ اس کی پوری پیداوار میری ہوگی, یہ غلط ہے. نہ یہ کر سکتا ہے کہ جی پیداوار کا ایک حصہ طے کر لے بس, کہ مجھے تو تم اتنے من دو گے, چاہے تمہاری گندم کم پیدا ہو چاہے زیادہ پیدا ہو, مجھے اس کی پرواہ نہیں. یہ چیزیں تو حرام ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسی کوئی صورت کے جس میں کسی فریق پر ظلم نہ ہو اور پیداوار ہو, اور اس پیداوار میں جو پیداوار ہو اس میں سے ایک حصہ اس کو مل جائے, ان کے نزدیک اس کی اجازت ہے. اور اقبال کا یہ فرمانا میں شاعری نہیں کہ خدا آ ملت تیرا سروری داد, اللہ تعالیٰ اس ملت کو دنیا میں حکومت دیتا ہے, حکومت دنیا میں اسے عزت دیتا ہے, کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت, کہ وہ امت جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے، خود محنت کرتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں سروری سرداری عزت دیتا ہے، با قوم سروکار نہ دارت، اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے کوئی سروکار نہیں ہے، دہکانش کے دہکانش برائے دیگر کشت، کہ جس کا کسان دوسروں کے لیے کاشت کرتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، جب فصل پیدا ہوتی ہے تو فصل کہاں چلی جاتی ہے، جاگیردار کی حویلی میں، تو لہذا ایسی قوم سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، ایسی قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا۔ چنانچہ سماجی سیاسی اور معاشی جملہ سطحوں پر تمام ناانصافیوں اور ناہمواریوں کا خاتمہ کر کے دین حق کے کامل نظام عدل و قسط کو بالفعل و نافذ قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے خاتم النبیین سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک تین مرتبہ کہتے ہیں آپ کا تو مقصد یہ تھا دنیا میں عدل کو قائم کرنا، ہم اس بات کو بیان نہیں کرتے مذہبی لوگ، اور ہم نے صرف نماز روزہ اور عقائد عبادات اسی میں الجھا رکھا۔ بفوائے الفاظ قرآنی و امرت لعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کروں، اور لیقوم الناس بالقسط، اور تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، خدایا آن کرم بارے دیگر کن کے مستاق، اے اللہ وہ کرم دوبارہ کر کے مستاق، اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے کہ با مصطفیٰ بے رساخی شرا کے دی ہما اوس اگر با اون رسیدی تمام بول عبیس، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دین کل کا کل ان سے وابستہ ہے، اگر وہاں تک نہ پہنچے تو پھر جو کچھ ہے وہ بولابی ہی بولابی ہے۔ چنانچہ اقبال سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جہاں شریعت اور جذباتی سوز و ساز کے اعتبار سے کلام اقبال کے نقطہ عروج کا مظہر ان کی دوسری نظمیں خصوصاً ذوق و شوق ہیں، وہاں امت مسلمہ کے نام ان کے پیغام کا مظہر اتم و اکمل ہے، اتم یہ پوری طرح سے تمام، اور اکمل کامل، ابلیس کے بیدے شورا اور خصوصاً اس کے یہ آخری اشعار۔ اقبال کیا کہتا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، ابلیس ڈر رہا ہے کہ انسان تجربے کر کر کے دھکے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، جمہوریت سے بیزار ہوا اور کمیونزم سے بیزار ہوا، اب ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ تجربہ نہ کرے دین محمدی کا، اسلام کے نظام عدل کا، تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، پناہ دستور پیغمبر سے سو بار پناہ، کون پناہ مانگ رہا ہے، ابلیس، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آزمی، مرد آفرین، یہ اسلام کا معاشرتی نظام، عورت کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے پردے کے احکامات ہیں، اور باہر کا میدان مردوں کے لیے، انہیں آزماتا ہے، آگے بڑھو محنت کرو آگے نکلو، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، سود سے، سٹے سے، جوئے سے، جو بھی حرام خوری کی شکلیں ہو سکتی ہیں، ذخیرہ اندوزی، کم تولنا، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، منعم جس پر انعام کیا گیا ہے، جو دولت مند ہے، وہ کہتا ہے دولت میری نہیں ہے، دولت کس کی ہے، اللہ کی ہے، مجھے اس کے بارے میں اللہ کیا جواب دہی کرنی ہے، یہ اسلام کا معاشی نظام، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر، فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ زمین اللہ کی ہے، بادشاہوں کی نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں، یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک جز ہے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ، یہ بلکہ یہ سیاسی نظام کا حصہ ہے، حاکم اللہ ہے بادشاہ نہیں ہے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ابلیس کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ اسلام کا یہ تصور یہ نگاہوں سے اوجل رہے اور لوگ مذہبی بحثوں میں الجھے رہے، اور کہتا ہے بڑے ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ مومن خود محروم یقین ہے، مومن کو اسلام پر اعتماد نہیں ہے، مومن اپنے اصلاح کے لیے کبھی دیکھتا ہے ماسکو کی طرف اور کبھی دیکھتا ہے واشنگٹن کی طرف۔ چنانچہ اس مرد قلندر نے تو نہ صرف یہ کہ یہ گوہر ہے جوہر نہیں ہے، گوہر دریائے قرآن سفتان، میں نے قرآن مجید سے، میں نے قرآن کے سمندر سے یہ موتی نکالے ہیں، کہ مستاق قرآن حکیم کے حقائق و معارف کی دلنشین پر آئے اور شعری اسلوب میں تعبیر و تعلیم میں اپنی توانائیاں کھپا دیں، بلکہ ساتھ ہی انقلاب کا نعرہ بھی بلند کر دیا تھا کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے شراب کشید کی ہے، جو شراب پی رہا ہے یہ شراب کیا ہے؟ یہ مزدور کا خون ہے جو چوس رہا ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب، اور زمیندار کی شرارتوں اور ظلم کی وجہ سے بیچارے کسان کی زمین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ انقلاب انقلاب ہے، انقلاب انقلاب آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، یہ ظلم سرمایہ دار کا، جاگیردار کا ختم ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے نام لیواؤں اور شہدائیوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ اقبال خود شکوا کرتا ہے، ہر کسے ازن نے خود یار من، ہر آدمی اپنے گمان میں میرا دوست ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بڑا پرستار ہے۔ وسترو نے من نہ جست اسرار من، لیکن میرے اندر جھانک کر جو میرے اندر کا درد ہے اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، اس کی جستجو نہیں کرتا، بنا ہوا ہے میرا دوست۔ مزید بنا یہی تھی وہ حقیقت جسے تعبیر فرمایا تھا بابا قوم اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی ان الفاظ سے کہ ہم پاکستان کی صورت میں ایک ایسے خطے ارضی کے خواہاں ہیں جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا عہد حاضر میں عملی اور مثالی نمونہ پیش کر سکیں، اور کبھی یہ فرما کر کے اسلام ایک سوشل ڈیموکریسی ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے، یہ صفحہ اور پڑھیں گے پھر انشاءاللہ وقفہ کر لیں گے۔ لیکن افسوس کہ علامہ اقبال تو خالص مسنون عمر میں پاکستان کے قیام سے لگ بھگ 10 سال قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قائد اعظم مرحوم بھی قیام پاکستان کے بعد کل 1 سال زندہ رہے، اور ان کے بعد ان کی عوامی تحریک کا ثمرہ اچک لیا، اول نوابوں اور نوابزادوں اور زمینداروں، جاگیرداروں اور وڈیروں نے، اور بعد ازاں اس میں سول اور فوجی عہدیدار، جس کے نتیجے میں قانون قدرت کے عین مطابق عوامی سطح پر ایک شدید احساس بیرومی پیدا ہوا جو اندر ہی اندر سرگنے والی آگ کے مانند بڑھتا چلا گیا۔ جو ہے وہ گورنر جنرل بن گیا کون پہلے، ایک بیوروکریٹ، کیا نام تھا اس کا، غلام محمد، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف بیوروکریٹس آتے رہے، اور اس کے بعد پھر ایوب خان آ گئے، یحییٰ خان آ گئے، جس کی وجہ سے ایک اندر احساس محرومی عوام کے اندر پیدا ہو گیا۔ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اسی احساس محرومی کی پرزور ترجمانی کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، جس نے پاکستان کی سیاست کے اس نئے اور زوردار عوامی دھارے کو جنم دیا تھا جس کی ایک طوفانی لہر پر وہ سوار ہو کر اب سے 15 سال قبل خود ایوان اقتدار تک پہنچے تھے۔ اس احساس محرومی کی ترجمانی کی اور لوگوں کو ان کے حقوق کا احساس دلایا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور لوگ اس کے پیچھے دیوانہ ہو گئے۔ واضح رہے کہ اس وقت مجھے نہ بھٹو صاحب کی ذات و شخصیت سے کوئی بحث ہے، نہ ان کی سیرت و کردار سے، اور نہ ان کے خلوص یا عدم اخلاص کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ ان کی اہلیت یا نا اہلیت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے، بلکہ فی الوقت میری گفتگو صرف اور صرف پاکستان کی عوامی سیاست کے درمیانی دھارے کے اس انر کور کی تعین، یعنی اس کا تعین اور تشخیص سے متعلق ہے جس نے اس میں وہ قوت و مقاومت، قوت آپ سمجھتے ہیں مقاومت، کھڑے رہنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین مارش اللہ سے بھی، ضیاء الحق کا مارش اللہ مراد ہے، سے بھی اس کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چنانچہ مارش اللہ کے ذرا پس منظر میں جاتے ہی اس کی طوفانی لہر سامنے آ گئی۔ اگر چاہیے تو وقتی بتائے گا کہ اس بار اس پر سواری بھٹو مرحوم کی صاحبزادی مس بے نظیر کرتی ہیں، یا ان کے سابق رفیق کار مسٹر جتوئی جنہوں نے بنا رکھی تھی نیشنل پیپلز پارٹی، یا ان کی ایک نظر بندی کے دوران ان کے خلا کو پر کرنے والے ایئر مارشل ریٹائر اصغر خان، یا کوئی اور۔ اصغر خان تو خیر پھر بعد میں بالکل ہی غیر مقبول ہو گئے، انشاءاللہ بقیہ حصہ پھر ہم اس کا وقفے کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی اتنا حصہ ہے کہ ہم جلدی جلدی مکمل نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔ یورپ سے لیا ہوا ہے، چنانچہ اس کا کوئی براہ راست سروکار نہ اللہ سے ہے نہ رسول سے، اور اس میں نہ ہدایت آسمانی سے کوئی اتنا اتنا کہتے ہیں کوئی توجہ کو اس نے بے اتنائی برتی، یعنی اس نے بے توجہ ہی برتی، تو چنانچہ نہ ہدایت آسمانی سے کوئی اتنا ہے نہ آخرت کی جواب دہی کا کوئی ذکر۔ لہذا عدل اجتماعی کے جملہ تصورات و معیارات بھی مغرب ہی سے ماخوذ ہیں۔ بلا شبہ یہ عدل اجتماعی اسلام میں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو یہ سارے کا سارا تصور آیا ہے وہ کوئی اسلام سے نہیں آیا، نہ لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا ہے، نہ اہل اسلام نے ان کے سامنے تصور پیش کیا ہے۔ وہ تو جو مغرب جاگا اور مغرب نے اپنے ہاں یہ سارے کے سارے عدل کے تصورات ان کو اجاگر کیا، تو ہم نے بھی وہیں سے لیے ہیں، اور جب ان سے تصورات لیے ہیں تو اس کے ساتھ جو مادہ پرستی ہے اور جو دوسری اخلاقی قباحتیں وہ بھی ساتھ آ گئیں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ۔ تو جملہ تصورات و معراج بھی مغربی ہی سے ماخوذ ہیں، اور ان کے ضمن میں افراط و تفریط کی انتہاؤں کے مابین بھٹکنے کی کیفیت بھی لا محالہ وہیں کا چربا، وہیں کی نقل، وہیں کی کاپی ہے۔ مزید بنا ان کے جلو میں بے پردگی بھی ہے اور اوریانی بھی، یعنی ان کے آگے آگے جو چیز نمایاں ہے اس میں بے پردگی بھی اور اوریانی بھی۔ وہی جیالے وہ اس لحاظ سے بالکل شریعت سے دور ہیں، جو بھٹو کے آگے پیچھے تھے، جو بے نظیر کے آگے پیچھے۔ ابہیت پریمیسیونیس بھی ہے اور آوارگی بھی، لاف زنی بھی ہے۔ لاف زنی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ دیکھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایون خود بھٹو صاحب جلسے میں گالیاں دیتے تھے اور لوگ اس پہ تالیاں بجاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جلسے میں اندرا گاندھی کو گالی دی اور اس پہ اس قدر تالیاں بجی، لوگ اس قدر خوش ہوئے کہ بہت بڑا کمال کر دیا اس نے۔ تو لاف زنی بھی ہے اور بڑکیں بھی، بنگڑا بھی ہے اور ہے جمالو بھی، اور ان سے بھی بڑھ کر عبادات سے بے اعتنائی ہی نہیں ان کا استہزاء و تمسخر ہے۔ یہ جملہ بھی مشہور ہے بھٹو صاحب کا واللہ عالم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی، نمازیں 50 تھیں انہوں نے کم کرا کرا کے 5 کرا دی۔ اگر نمازیں 50 ہوتی تو مولوی نمازیں پڑھتے رہتے اور ہم حکومت کرتے رہتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی نمازیں 5 ہیں، ان کے پاس ٹائم ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ تو بے اتنائی ہی نہیں ان کا استہزاء و تمسخر بھی ہے، شریعت سے بے پرواہی ہی نہیں اس کے خلاف نشوز اور بغاوت ہے۔ نشوز بھی کہتے ہیں بغاوت کو، کسی کی سرکشی کو، قرآن مجید میں لفظ آیا ہے یہ، جو ہے وہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن سے تمہیں سرکشی اور نافرمانی کا اندیشہ ہو۔ اور شاعر اسلامی کا ادب احترام ہی نہیں ان کی باضابطہ توہین و تذلیل ہے۔ وکس اعلیٰ ذالک، داڑھی کا مذاق، دینی شاعر کا مذاق، ٹوپی کا مذاق، یہ سارے کا سارا جیالہ کلچر ہے۔ فکر اقبال کی روشنی میں اس صورتحال کا علاج بھی اس کی کلی منفی ٹوٹل نیگیشن اور بحثیت مجموعی رد کر دینے ٹوٹل ریشن میں نہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا یہ سب کفر ہے، یہ سب گمراہی ہے، تو اس سے اور زیادہ ایسے لوگوں کی سرکشی میں، ایسے لوگوں کی اسلام اور دین سے نفرت میں اس سے اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پھر لافزنی کرتے ہیں اور توہین کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے صحیح جز کو قبول کرتے ہوئے غلط جز کی اصلاح میں مضمر ہے۔ جو باتیں صحیح ہیں ان کا اعتراف کرے کہ ہاں اس ملک میں قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے حقوق پامال ہوئے ہیں، اور ان کے حقوق اگر ملیں گے تو مغربی تصورات سے نہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ اسلام اور اس کا پورا عدل اجتماعی کا پورا نظام ہے، بالکل ایسے جیسے حضرت علامہ نے موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسے نیام سے تشبیہ دی جس میں سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی ہو۔ یعنی وہ نیام بالکل ٹھیک ہے، اس نیام سے ایمان باللہ کی تلوار نکال لی گئی ہے۔ خود کہتے ہیں عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ساقی۔ گویا نیام تو اپنی جگہ درست اور کارآمد ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ اس میں تلوار داخل کی جائے، اور اسی طرح علم جدید میں فی نفسی کو غلط شے کوئی شے غلط نہیں، اور کائنات کے بارے میں معلومات کا جو عظیم خزانہ اس نے جمع کیا ہے وہ اپنی جگہ متائے بے بہا ہے، یعنی انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس میں خالق کائنات کی معرفت و محبت کی چاشنی گول دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ نے اپنے اس مشہور اور متنازع فارمولے میں کہ مارکسزم پلس گاڈ از ایکول ٹو اسلام، انہوں نے کہا تھا مارکسزم بھی سارا ٹوٹل کا ٹوٹل غلط نہیں ہے، مساوات کا تصور اس میں ہے تو وہ اسلام ہی نے دیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر جو مساوات کے اصول مرتب کیے ہیں اس کی وجہ سے گمراہی آئی ہے. تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ شامل کر لیں اور مساوات کے حوالے سے وہ اصول اپنائیں جو اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے سے دیا ہے تو اسی مارکسزم کو ہم اسلامی کر سکتے ہیں. مغرب کے مادی فکر کی منطقی انتہا یعنی جدلی مادیت اور اس کے بھی نقطہ عروج یعنی مارکسزم تک کو بالکلیہ رد نہیں کیا، بلکہ صرف اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ اس میں ایمان باللہ کا تریاق شامل کر دیا جائے تو اس کی سمیت، سمیت کہتے ہیں زہر کو، تریاق کہتے ہیں علاج کو، تو اس میں ایمان باللہ کا تریاق شامل کر دیا جائے تو اس کی سمیت اور زہر ناکی ختم ہو جائے گی اور یہ اسلام کے بہت قریب آ جائے گا. بنا بنی یعنی اس بنا پر فکر اقبال کی روشنی میں اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ پاکستان کی عوامی سیاست کے عظیم دھارے کے آگے بند باندھنے کی لا حاصل ہی نہیں حد درجہ مضر اور خطرناک کوشش کے بجائے اس میں ایمان و یقین کی چاشنی اور حکمت و معرفت کی روشنی شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح فی الجملہ اس کے رخ کو آسمانی ہدایت کی جانب موڑ دیا جائے. یہ دریا بہرا ہے، اس دریا کو کوئی نہیں روک سکتا، بہتر یہ ہے کہ اس کے رخ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے. کیسے کرے ابھی ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور یہ کام ظاہر ہے کہ ہرگز آسان نہیں بلکہ نہایت مشکل اور مشقت طلب ہے. البتہ اس کے ضمن میں ایک بہت اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اقبال کے مداح و شیدائی اور ان کے فکر و فلسفہ اور حکمت و بصیرت سے فیض حاصل کرنے والے اور خود کو ان کی جانب منسوب کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اقبال کے متذکرہ بالا فارمولے کے مانند ایک بظاہر نہایت سادہ لیکن بباطن یعنی حقیقت میں حد درجے محکم فارمولہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ ہے تجدید ایمان. جب تک ہمارے اندر پھر سے سچا ایمان پیدا نہیں ہوگا ہم دنیا میں پھر سے نہ خود عزت پا سکتے نہ اسلام غالب ہوگا. وانتم ولا علونا ان کنتم مومنین. اور ایمان کا واحد منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم، اور دور حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے فکر و کلام اقبال. کلام اقبال سے قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھیں گے تو ایمان حاصل ہوگا، ایمان حاصل ہوگا تو اسی سے ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور علا وجل بصیرہ یعنی پورے شعور سے کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں اور ڈنگے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ عہد حاضر کے ذہنی و فکری ظروف و احوال میں قرآن حکیم کی عظمت کا جس قدر انکشاف اقبال پر ہوا اور کسی پر نہیں ہوا. دور حاضر کے احوال و ظروف میں اس پس منظر میں جتنا قرآن کو سمجھا ہے صحیح اقبال نے اور کسی نے نہیں سمجھا، اور موجودہ دور کی اعلیٰ ترین علمی و فکری سطح پر قرآن کے علم و حکمت اور ہدایت و معافر کی تعبیر و تبیین، تبیین کا مطلب وضاحت، اور تشریح و توضیح کی تشریح و توضیح کی ہے صرف اور صرف اقبال نے. لیکن اس کے لیے اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کو پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، یہ اقبالی کے شعر کا مصرع ہے کہ مستاق کردار و عمل کے میدان میں اترنا ہوگا. صرف سال کے سال ان کا عرس نہ منائیں اور سال کے سال ان کی تحسین کے لیے مجلس منعقد نہ کریں بلکہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ میدان عمل میں اتریں، اور حلقہ اقبال کو محض ایک روایتی اور ثقافتی طائفے کی صورت اختیار کرنے بلکہ شدت احساس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مزار اقبال کے مجاوروں کی حیثیت اختیار کرنے کے بجائے خود اقبال کی خانقاہ سے بھی باہر نکل کر رسم شبیری ادا کرنی ہوگی. ابھی سب اقبال کے اشعار کو ڈاکٹر صاحب نے تحریر میں سمویا ہے، شعر آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور اس کے لیے انہیں اس ہمت و جرت، محنت و مشقت، اثار و قربانی اور بے نفسی و بے غرضی کے علاوہ جو کسی بھی عظیم مقصد کے لیے لازمی و لابدی ہیں حسب ذیل عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصلاح احوال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اقبال کے شیدائیوں کو. نمبر ایک، اولاً جس دین و شریعت کے نام لیوا اور علم بردار ہیں اس پر خود عمل پیرا ہونا، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں گا کہ اقبال کے مداحوں اور شیدائیوں کے لیے سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ یہی ہے. اب اس محفل کے اندر بیٹھ کے اور ان کو چھیڑ رہے ہیں، ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا. ہم جس کے عاشق ہیں وہ خود بے عمل تھا، وہ خود داڑھی منڈا تھا، وہ خود پنج وقتہ نماز کا مسجد میں جا کر پڑھنا اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. وہ خود بار بار اپنی بے عملی کا اعتراف کرتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو اقبال تو خود اپنی بے عملی کا بار بار رونا روتا ہے. تو اس لیے کہ انہوں نے خود اقبال کی بے عملی کو سند کا درجہ دے دیا ہے. حالانکہ قطع نظر اس سے کہ خود حضرت علامہ نے اپنی بے عملی اور تن آسانی کا ہمیشہ ایک کمی کی حیثیت سے برملا اعتراف کیا، اور اسے کبھی سند کی حیثیت سے پیش نہیں فرمایا. ان کے فکر کے علو و عظمت کے پیش نظر، علو کہتے ہیں بلندی کو، ان کے فکر کی بلندی اور عظمت کے پیش نظر ان کی بے عملی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ بلا مبالغہ مجھ ایسے لاکھوں انسانوں کا عمل ان کی بے عملی پر نچھاور کیا جا سکتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے ان کے لیے جذبات ہے کہ ہم جیسے لاکھوں افراد کا عمل، علامہ اقبال نے جو بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں ایک قرآن کے فکر سے آشنا کرایا ہے، تو ہم جیسے بہت سے لوگوں کا عمل ان کی بے عملی پر نچھاور ہے. لیکن دوسرا کون ہے جو اس کا مدعی بن کر سامنے آئے؟ کیا اقبال کے شہدائی بھی اسی پائے کے لوگ ہیں؟ کیا انہوں نے بھی ملت پر احسان کیا اس طرح کا کہ ملت کے سامنے انہوں نے قرآن کے حقائق کو ایسے کھول کھول کے بیان کیا اور پھر کریڈٹ لیا اپنے لیے بے عملی کا؟ لیکن دوسرا کون ہے جو اس کا مدعی بن کر سامنے آ سکے؟ مولانا مودودی مرحوم نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے. صوفیہ میں گروہ ہوتا تھا ملامتی، وہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ دین سے دور ہیں، ان کے قریب نہیں آتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، ورنہ خامخائی ہمارا نفس یہ موٹا ہوتا ہے اور ہماری واہ واہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر عین رمضان کے مہینے میں صوفی کسی شہر میں داخل ہوتا، سفر کرتا ہوا، اور جا کر کسی چوک کے اوپر ایک ایسے برتن میں جس میں شراب پی جاتی ہے، وہ ایسے اپنے منہ سے لگاتا، لوگ سمجھتے کہ شراب پی رہا ہے. اور شراب بھی کب پی رہا ہے؟ رمضان میں پی رہا ہے. تو لوگ لان تان کرتے، برا بھلا کہتے کہ حلیہ تمہارا صوفیوں والا ہے، حرکتیں تمہاری یہ ہے، رمضان میں تم شراب پی رہے ہو. حالانکہ شراب نہیں ہوتی تھی، ہوتا کوئی اور مشروب تھا، اور ویسے مسافر پر روزہ ہے ہی نہیں، تو وہ تو مسافر تھا، کوئی خلاف شریعت کام اس نے نہیں کیا. لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ شخص بالکل ہی دین سے دور ہے، اور لوگ بجائے تعریف کرنے کے لان تان کرتے، وہ کہتے اس سے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، اس سے ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں، ان میں نیت کتنی اچھی ہو، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ خلاف سنت ہیں. ہمیں تو وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. لیکن بہرحال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت علامہ کو صوفیہ کے ملامتیہ گروہ سے متعلق قرار دیا ہے، جو اپنے عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے بے عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں یہاں تک بھی نہیں جاتا، بلکہ اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں شمار کرتا ہوں کہ نابغہ لوگ، جینیس لوگ، ذہین لوگ، جن کی نگاہ بہت دور تک ہوتی ہے، جو بہت دور تک ویژن ان کا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا عمل بالعموم ان کے فکر کا ساتھ نہیں دے سکتا. فکر بہت اونچی ہے، لیکن اس کے مطابق وہ پھر عمل نہیں کر سکتے. تاہم اصل بات یہ ہے کہ حضرت علامہ ہمیں وہ فکر دے گئے جو اس دور کے لاکھوں نہیں کروڑوں بعمل لوگ بھی نہیں دے سکتے تھے. لیکن اب اس فکر کو عملاً بروئے کار لانے کا ولین تقاضا شرط اول قدمی اس کے مجنوں باشی، اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اب پاگل ہو جائے اور اپنا سب کچھ اس عظیم مشن، اس عدل اور اس فکر کے عمل نفاذ کے لیے اپنا سب کچھ لگانے پر تیار ہو جائے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ جو کوئی پاگل ہو جائے. تنظیم میں کہاں پر سرگرمی شروع ہو جاتی ہے؟ جہاں کوئی ایک پاگل پہنچ جائے, وہ خود بھی لگ جاتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لگا لیتا ہے. اور جہاں سمجھدار قسم کے لوگ ہوں تو وہ تو دیکھتے ہیں کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو, تو وہ ذرا دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ مسلحتوں کے ساتھ وقت دے رہے ہوتے ہیں تنظیم کے لیے. تو شرط اول قدمی اس کے مجنو باشی کہ مستاق اس اسلام پر بالفعل عمل پیرا ہونا ہے جس کی تعبیر حضرت علامہ نے یوں فرمائی, عاشقی محکم شو اس تقلید یار. یہاں یار سے مراد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اللہ کے رسول کی پیروی سے عاشقی اور مضبوط ہوتی ہے, ان کے ساتھ عشق اور مضبوط ہوتا ہے, اس راہ پر چل کر مزید ان کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, ان سے محبت اور بڑھتی ہے. اس ضمن میں اس مغالطے پر مستضاد یعنی اضافی طور پر جس تضاد کا مظاہرہ علامہ مرحوم کے حلقہ بغوشوں میں نظر آتا ہے, اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ علامہ نے نہیں رکھی. ہمارا محبوب بھی بغیر داڑھی منڈا تھا, تو لہذا اقبال کے عاشق بھی داڑھی نہیں رکھتے. تو اسی دلیل کے تحت اپنے گھروں پر پردہ کیوں رائج نہیں کرتے؟ اقبال کے گھر پہ تو پردہ تھا, کبھی کسی نے اقبال کی بیوی کو دیکھا؟ اقبال نے بعض بڑے بڑے ڈیلیگیشنز میں شامل ہونے سے انکار کر دیا, شرط یہ تھی کہ اقبال اپنی بیگم کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے وفد میں. تو آپ کئی دوروں پر نہیں گئے باہر ملکوں میں, صرف اس وجہ سے کہ ان کی شرط تھی کہ صاحب کے ساتھ ان کی بیگم بھی ہوں گی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں پردہ. تو کہ اسی دلیل کے تحت اپنے گھروں میں پردہ کیوں رائج نہیں کرتے؟ حالانکہ اس موضوع پر حضرت علامہ کے افکار و آرا بھی نہایت واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہیں. وہ تو خواتین سے کیا کہتے ہیں, بطول باش و پنہا شو عظیم اثر کہ در آغوش شبیر بگیری, فاطمہ بنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو جاؤ, چھپ جاؤ, پردہ کرو تاکہ تمہاری گود میں بھی شبیر حضرت حسین جیسے پرورش پائے, بچے پرورش پائیں. اور ان کا عمل تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن و تابناک ہے. اس ضمن میں اس وقت مزید کچھ عرض کرنے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس دور میں حضرت علامہ کے شعر کا مصداق کامل میں ہوں کہ کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب, معتوب جس پہ عتاب و غصہ ہو. ویسے سب کچھ کہہ دیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب, پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند. تاہم یہ صرف ایک مثال ہے کہ آج سے کنز گلستان من بہار مرا, اب تم جو میرے گلستان میں جو میرے گلستان میں جو بہار ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہو. ایک مثال سے ہی کہ داڑھی نہیں رکھتے, کیوں نہیں رکھتے؟ علامہ کی داڑھی نہیں تھی. بھائی پردہ پھر کیوں نہیں اپنے گھر پہ نافذ کرتے؟ علامہ تو پردہ اپنے گھر پہ انہوں نے نافذ کر رکھا تھا. نمبر دو, ثانیاً اس عظیم مقصد کے لیے علماء اکرام کا تعاون حاصل کیا جائے. کہتے ہیں آگے آگے آپ ہوں, خود عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کا تعاون حاصل کریں تاکہ یہ دونوں دھارے جمع ہو جائیں. ایک دھارہ علی گڑھ والا ہے جس کے نمائندے علامہ اقبال تھے اور ان کے عاشق بھی ظاہری بات ہے کہ اسی طرح جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کا تعاون ضروری ہے. کیوں؟ اور اس ضمن میں حضرت علامہ کی ان تنقیدوں اور لطیف مزاحیہ انداز کی ان پھپتیوں کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے روایتی ملہ پر چست کی ہیں, ان کے اس طرز عمل کو نگاہ میں رکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء حق کا احترام کیا, یہاں تک کہ اپنے تمام تر مرتبہ علمی و فکری کے باوجود بالغ نظر اور وسیع ذہن علماء سے خالص طالب علمانہ انداز میں قصب فیض میں بھی کبھی اپنی توہین یا سبکی محسوس نہیں کی. چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خط و کتابت اس پر شاہد عادل ہے. خصوصاً فقہ و قانون اسلامی کے ضمن میں اس دور میں اجتہاد کے سب سے بڑے دائر علم بردار ہونے کے باوجود انہوں نے خود اپنے آپ کو کبھی مجتہد مطلق نہیں سمجھا, بلکہ اس کے باوجود کہ عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا, قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا اور خود وہ تمام عمر قرآن میں غوطہ زنی کرتے رہے تھے, حکمت دین ان کے ذہن و فکر کی جزوے لا ینفق تھی. جزوے لا ینفق یعنی ایسا حصہ جس کو جدا نہ کیا جا سکے, اور تفقہ فی الدین یعنی دین میں گہری سمجھ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. قانون اسلامی کی تدوین نو کے ضمن میں انہیں کبھی یہ خیال تک نہیں آیا کہ وہ تنے تھنا اس کے اہل ہیں، بلکہ کسے معلوم نہیں کہ وہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام تک بہکی وقت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے درخواست فرماتے رہے کہ وہ کسی طرح لاہور منتقل ہو جائیں تو دونوں مل کر وقت کی اس اہم ترین ضرورت سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں قدیم اور جدید کے امتزاج کی جس قدر فکر اور خواہش حضرت علامہ کو تھی، اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مولانا سید ابو العالی مودودی مرحوم مغفور کی تحریروں میں اس امتزاج کی جھلک دیکھ کر حضرت علامہ نے انہیں دکن کی سنگلاخ سخت زمین سے ہجرت کر کے پنجاب آنے کی دعوت دی اور اپنے ایک عقیدت مند چودھری نیاز علی مرحوم کے ذریعے پانچ دریاؤں کی سرزمین میں ان کے تمکن یعنی ان کے آباد ہونے کی سبیل صورت پیدا فرمائی۔ مجھے حضرت علامہ کے اس اقدام کا پس منظر نظر آتا ہے ان کے اس قطعے میں جو آج بھی ان کے مرکز یعنی ان کی قبر کی زینت بنا ہوا ہے۔ بیاتا کاری امت بسازیم کہ مارے زندگی مردان بازیم، چنان عالم اندر مسجد شہر دل در سینہ ملا گدازیم۔ بیاتا کاری امت بسازیم، آؤ تاکہ ہم اس امت کی بگڑی بنانے کی کوشش کریں، اس امت کا کام بنانے کی کوشش کریں۔ کہ مارے زندگی مردان بازیم، زندگی کی بازی مردوں کی طرح کھیل جائیں، زندگی تو ختم ہونی ہونی ہے، کیوں نہ یہ زندگی مردوں کی طرح بسر کریں۔ چنان عالم اندر مسجد شہر، اور جو شہر کی مسجد ہے اس کے اندر جا کر اس طرح سے نالو فریاد کریں، امت کا درد اس طرح سے بیان کریں، دل در سینہ ملا گدازیم کہ جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، ان کے بھی سینے میں ایک گداز پیدا ہو جائے، وہ بھی تڑپ اٹھیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس امت کی بگڑی بنانے کے مشن میں شریک ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ مولانا مرحوم نے یعنی مولانا مودودی مرحوم نے بر صغیر کے مسلمانوں کی قومی جد و جہد کے نقطۂ نظر کے آغاز پر تو یہ کہہ کر قومی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ میں مسلمانوں کا نہیں صرف اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں، مسلم لیگ مسلمانوں کا کام کرنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں میں اس وقت قادیانی بھی شامل تھے، ہر طرح کے فاسق و فاجر بھی تھے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے سربندی کا کام کرنا ہے، لہذا ہم پہلے لوگوں کو سچا اور صحیح مسلمان بنائیں گے۔ لیکن کیا میں پاکستان کے بعد اسلام کے کام کے لیے قومی ہی نہیں خالص سیاسی راستہ اختیار کر لیا؟ اس پر تو اس وقت میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ کاش کہ ایسا نہ ہوتا اور مولانا مرحوم قیام پاکستان کے بعد بھی اپنے سابق انقلابی طریقہ کار ہی پر عمل پہرا رہتے، تاہم فکر اقبال کے شدائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی اہمیت حضرت علامہ کو اس وقت محسوس ہوئی تھی وہ آج بھی نہایت اہم ہے، اور قدیم و جدید کے محکم امتزاج اور علماء حق کے تعاون و اشتراک کے بغیر پاکستان کی قومی سیاست کے دائرے کے رخ کو اسلام کی جانب موڑنا ناممکن ہے۔ لہذا جدید تصورات، جدید علوم کی روشنی میں وہ تصورات جو تھے اسلام ہی کے، ہم نے مغرب کو دیکھ کر ہم خود اس کے حوالے سے غافل ہو گئے، ان اسلام کے تصورات کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ عدل اجتماعی کا تصور اسلامی نے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف علماء اکرام کو بائی پاس کر کے یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ علماء اکرام کو بھی اس میں ہمنوا بنایا جائے، ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ اسلام کے اس پہلو کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ اس کو زیادہ اجاگر کریں۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ تمہارے اصل مسائل کا حل وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام میں، تو یہ اصل میں خود عمل کریں اور یہ اسلام کا مکمل تصور یہ لوگوں تک پیش کریں۔ اس کے لیے اقبال کے فکر کو، اس کے اشعار کو ذریعہ بنائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے حل پیش کیا ہے اس دائرے کو جو بہہ رہا ہے اس کا رخ سیدھا کرنے کے لیے۔ اب آخری باتیں ہیں، آخر میں جملہ شرکا مجلس سے طویل سما خراشی جو میں نے طویل ان کو اپنی گفتگو سنائی ہے کے لیے معذرت خواہی کے ساتھ ساتھ کارکنان مرکزیہ مجلس اقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس اقبال میں شرکت کی دعوت دے کر میرا اعزاز و اکرام بھی فرمایا اور مجھے یہ موقع بھی عنایت فرمایا کہ اپنا درد دل ایسے منتخب روزگار حضرات کی محفل میں بیان کر سکوں. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کے مطابق سب سے آخر میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے بھی 3 دن کی مختصر مدت کے اندر اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرے ساتھیوں کو بھی ہمت دی کہ اسی قلیل عرصے میں اس کی تباعت کا مرحلہ طے کر لیا جائے. اگر ہم سے کوئی خیر بن آئے تو یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور خطا ہوتی ہے تو وہ ہمارے نفوس کی شرارت سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.